تو ایدیہم رفع ہے، گویا کہ اصل میں تھا ایدیہم، لیکن زال یہ سے پہلے زیر اور یہ پہ پیش یہ ہو نہیں سکتا، عرب والے پھر اس یہ کو ساکن کر دیتے ہیں، جیسے آپ نے پڑھا رما یرمی، مضارع تو یرمی ہی ہوتا، پھر وہ یرمی ہو جاتا ہے، گویا کہ یہ پر پیش جبکہ یہ سے پہلے عرب پر زیر ہو، یہ عرب نہیں بولتے، وہ پھر اس یہ کو ساکن کر دیتے ہیں، تو یہ ایدی تو اس وجہ سے ہو جاتا ہے. ہاں اے دن نقرہ ہو سکتا تھا، لیکن اسی اے دن کو جب، کیونکہ اصل تو اس کی یہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ یہ پھر پہلی زیر دو لگنے سے پڑھی نہیں جاتی، لہذا جب مضاف ہوتا ہے تو پھر وہ یہ آ جاتی ہے، پھر اے دے ہم نہیں کہتے، اے دی ہم کہتے ہیں، وہ یہ پھر پروناؤنس ہوتی ہے. تو قدمت کا فائل ہے، آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، یعنی جو ان کے کرتوت ہیں جو آگے سامنے آئیں گے، مراد یہ ہے اعمال. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ، یہ واؤ استیناف کی ہے، کیونکہ یہ معنی نہیں ہے کہ انہوں نے بھیجا اور اللہ نے بھیجا، یہ تو ترجمہ ہی الٹا کوئی ہو جائے گا، اور قدمت کا صیغہ بھی نہیں لگ سکتا، تو یہ واؤ عطفہ نہیں ہے، اسی لیے یہاں وقف مطلق رکھا گیا ہے. یہ جو وقف ہوتے ہیں ہمارے ہاں قرآن کریم میں، یہ گرامر کے اعتبار سے متعین کیے گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لگائے گئے ہیں، بہت کافی عرصے بعد. پنکچویشن کے نشان ہیں، جیسے آپ انگریزی میں کاما، فل سٹاپ، کولن وغیرہ لگاتے ہیں، اور یہ ایک طرح سے آپ کو یہ بھی عربی گرامر سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ ترکیب کے لحاظ سے یہاں فقرہ ختم ہوتا ہے، اس کا تعلق آگے نہیں ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، تو یہ توے میم جو وغیرہ جو علامتیں ہیں، عربی گرامر جاننے والے کو فقرے کی ترکیب سمجھنے میں مدد دیتے ہیں. یہی وجہ ہے وہ کہیں کہیں آپ نے پڑھا ہے کہ یہاں بھی وقف کرو یا یہاں کرو، معانقہ ہوتا ہے، وہاں ترکیب نہ بھی ایسی ہوتی ہے کہ یا پہلا آدھا فقرہ ایک مکمل فقرہ ہو جاتا ہے، یا ایک عبارت کا ٹکڑا ایسا ہوتا ہے کہ اس کو پہلی عبارت سے ملا ہے تو بھی فقرہ بنتا ہے، ادھر سے ہٹا کے اگلی میں ملا دے تو بھی فقرہ بنتا ہے. واللہ علیم، اللہ خوب جاننے والا ہے، اور یہ عالم بے سے آیا، اسی لیے آگے بے ہے، علیم بے، اللہ خوب جاننے والا ہے. پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کئی دفعہ کہ جو یہ صفت مشبہ کا وزن ہوتا ہے، صفت مشبہ کے اور بھی وزن ہیں، ان میں سے ایک فعیل بھی ہے، تو اس میں یہ آتا ہے کہ ہر وقت ہر جگہ ہر چیز کے بارے میں وہ اس کا صفت کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی علیم کا معنی ہے سب کچھ جاننے والا، ہر وقت جاننے والا. بالظالمین، ظالموں سے خوب، ان کو خوب جانتا ہے، اور ظالم، ظالم یا ظلم، ظلم کرنا، بے انصافی کرنا، اس کے معنی مشرک بھی ہو سکتا ہے، گناہ گار بھی ہو سکتا ہے، گناہ گار ہو سکتا ہے ظالمین علی انفسہم مثلاً کہیں، اپنے اوپر ظلم کرنے والے، ان معنوں میں ہر طرح کے گناہ گار ہو سکتے ہیں، بے انصاف لوگ، یہ گناہ گار ہی انہوں نے ترجمہ کیا ہے، کہیں کہیں بے انصاف کیا جاتا ہے. ظالم یا ظلم کا ایک معنی ہے کسی چیز کو غلط جگہ پہ رکھنا، مس یوز کرنا، یوں سمجھیے کسی چیز کو، اختیارات کو یا کسی اور چیز کو. عدل کے مقابلے پر آ سکتا ہے اگر بے انصافی کے معنوں میں لیا جائے تو اس میں، اور ویسے زیادتی کرنا، حق تلفی کرنا بھی اس کا معنی ہے. بات تو وہی ہے ساری، بے انصافی کیا، حق تلفی کریں، زیادتی کریں، جو بھی ترجمہ کریں. قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہہ دیجئے کہ وہ موت، بے شک موت، ان الموت، سیدھا جملہ ہے، مات یموت موت، یہ بھی سادہ اسم ہے، اس میں بھی کوئی پریشانی دقت کی بات نہیں. ان الموت، بے شک موت، الذی، وہ موت جو کہ، عربی میں موت مذکر ہے، اس لیے اس میں موصول اس کے لیے مذکر آیا ہے، اردو میں ہم مؤنث بولتے ہیں، موت آ گئی وغیرہ، بری موت یوں کہتے ہیں، برا موت نہیں کہتے، لیکن عربی میں اس میں کوئی علامت تانیث نہیں ہے، اس لیے اللہ تھی، بے شک موت جو کہ، یعنی وہ موت جو کہ، تفرون منہ، فر یا فرو، آپ نے کتاب میں پڑھا ہے اس کے فیرے رے مادہ، فرار ہونا، بھاگ نکلنا، اور جس سے بھاگا جائے اس کے پہلے من لگتا ہے، یعنی فر زید من الاسد، زید شیر سے بھاگ گیا، فرار ہو گیا تو یفتفرون تم بھاگتے ہو، فر یفر تفرون سیدھا وہ تفررون ہے اصل میں تو تضربون کے وزن پر، تم بھاگتے ہو من ہو جس سے، یہ ہو کی ضمیر اسی موت کے لیے آئی ہے مذکر کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِكُمْ پس وہ، اِنَّهُ بے شک وہ، اِنَّا اور اس کا اسم ہو، وہ ہو بھی پھر موت کے لیے ہے، وہ تو یوں ترجمہ کر لیں، یہاں فے ایک عجیب استعمال ہوا ہے کہ اس سے پہلے کوئی شرط نہیں ہے لیکن فے ایسے آیا جیسے جواب شرط پہ آتا ہے، دراصل صرف تاکید کے لیے ایسے موقع پر یہ آتا ہے، تو پھر نہیں کر سکتے ترجمہ کیونکہ یہاں پہلے کوئی اگر نہیں آیا، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ ہی لے گی، فَإِنَّهُ کا ترجمہ وہ تو، ملاقیکم لام قاف یہ مادہ، لقی یلقا ملنا کسی سے، اس سے باب مفاعلہ کا فعل ہوگا، لاقا یلاقی ملاقاتن فعل یفعل مفاعلتن، ملاقاتن کا دوسرا مصدر لقا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ فعال بھی ہوتا ہے، دونوں مصدر اس کے استعمال ہوتے ہیں، لقا بھی اور ملاقات بھی، عربی میں ملاقات چھوٹی تے سے لکھا جاتا ہے، اردو میں آپ لمبی تے سے لکھ دیتے ہیں، استعمال ہوتا ہے لفظ، اس لاقا یلاقی سے اسم فاعل بنے گا ملاقن، یہ ناقص کے جو مشتقات ہیں اگر آپ کے ذہن میں کچھ ہے تو ملاقیون نہیں رہ جاتا، پھر وہ بنتا ہے ملاقن، یہ لکھی جاتی ہے پڑھی نہیں جاتی، ہاں نصب میں پڑھیں گے ملاقن ملاقین ملاقن، اور نہ بھی لکھی جائے یہ تو قاف کے نیچے دو زیریں دے دیتے ہیں، سمجھنے والا گرامر پڑھا ہوا سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی وہ ملاقن ملاقن نہیں ہے، یہ غالباً یہ گری ہوئی ہے، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے، تو وہ جو ملاقن کا لفظ ہے رفع میں ملاقن ہوگا نا، یعنی ملاق آگے ہوا مضاف تو پھر وہ یہ حرکت میں آ گئی ملاقی بن گیا، یا اس پہ ال لگے تو پھر بھی کہیں گے الملاقی رفع میں بھی، تو یہاں ملاقی اس لیے ہوا ہے کہ آگے مضاف ہوتے وقت وہ یہ جو کہ نہیں پڑھی جاتی تنوین کی صورت میں، اب وہ پڑھی گئی بن گیا ملاقی ملاقی کم، جیسے کہیں قاتلکم ضاربکم اس طرح، تم سے ملاقات کرنے والا تمہارا ملاقاتی، یوں مانا ہے انہو ملاقیکم، وہ تو تم کو تم سے ملاقات کرنے والا ہے، مذکر ترجمہ، اردو میں آپ موت کو مؤنث بولتے ہیں تو کہیں گے وہ تم سے ملاقات کرنے والی ہے، ملاقیکم فاعل جو ہے وہ مفعول کی طرف مضاف ہو کے آیا ہے، وہ تو تم سے، یعنی فَإِنَّهُ يُلَاقِيكُمْ کے معنوں میں آ گیا نا، اگر فعل لگاتے تو بھی وہی معنی ہوتا کہ وہ تو تم سے ملے گی، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ وہ تو ملنے ہی والی ہے تم کو، سُمَّ تُرَدُّونَ یعنی موت تو آئے گی سو آئے گی، سُمَّ تُرَدُّونَ پھر تم لوٹائے جاؤ گے، رَدَّ يَرُدُّ رَدًّا لوٹا دینا واپس بھیج دینا رد کر دینا، یہ بھی استعمال اردو میں ہے، تو رد یا رد اور رد یرد مضاف میں آپ نے اس کی مشقیں وغیرہ کچھ پڑھی تھی اگر ذہن میں ہے، تو یہ فعل مجہول ہے، ترد تردان تردونا یعنی اصل میں ہے ترددونا تضربونا، تو وہ ترددونا تردونا ہو جاتا ہے، یاد رکھیں یہاں کوئی واو وغیرہ نہیں گری جیسی واو جمع گرتی ہے اور پھر پیش زیر کا کرتے ہیں، یہ تو مجرد کا فعل ہے، مزید فی کا نہیں ہے کہ بھائی کوئی تردیونا تھا اور یا تردیونا ہوتا فرض کیجیے تو پھر تردونا بنتا، تو یہ تردونا سیدھا مجرد کا فعل ہے تضربونا کے وزن پر، ردا دا یاردو دو اور رودے دا یوردا دو، اصل شکل یہ تھی تو یوردا دو کا تردونا وہی بنا تردونا، تم کو لٹایا جائے گا، تم لوٹائے جاؤ گے الی عالم الغیب، عالم الغیب کی طرف. الغیب غیب کا جاننے والا، دونوں لفظ ہو چکے ہیں. غاب یغیب سے غیب، جو چیز حواس سے پوشیدہ ہو، چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والے کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ مراد ہے، اس کی ایک صفت بیان ہوئی ہے، اور وہ صرف غیب پوشیدہ چیزوں کا ہی عالم نہیں. کیا ہے بھائی بات؟ وشہادت، شاہد یا شہادوں سے ایک مصدر ہے. شہادت کے معنی موجود ہونا کسی جگہ پر، اس طرح سے غیب میں نے نہ موجود ہونا، شہادت میں نے موجود ہونا. تو غیب اور شہادت کا عالم ہے، یعنی جو چیزیں موجود ہیں ان کو بھی جانتا ہے، جو نہیں موجود حواس کے سامنے نہیں موجود ان کو بھی جاننے والا ہے. جن کا شہود ہو چکا ہے، غیب سے نکل آئی ہیں، ان کو بھی جانتا ہے، اور جو ابھی غیب میں ہیں، پردہ غیب میں، ان کو بھی جانتا ہے. تو اس طرح عالم الغیب والشہادہ چھپی اور ظاہر باتوں کے معنوں میں ایک انداز ہے بات کرنے کا. چھپی اور ظاہر تو ان معنوں میں ہوتا ہے کہ ایک بات میرے اندر ہے یا خیال میں ہے یا ذہن میں ہے، اس کا وجود ہے. اور یہاں غیب اور شہادت کے یہ معنی ہے کہ ایک چیز ابھی وجود میں نہیں آئی، گویا کہ پردہ غیب میں ہے، وہ اس طرح سے غیب بن جاتا ہے. بہرحال غیب کے معنی تو پہلے ہو چکے ہیں، بہت سی چیزوں پر اپلائی کرتا ہے. تو معنی یہ ہے کہ جو چیزیں پوشیدہ ہیں اور جو سامنے ہیں، سب کا جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ، پس وہ تم کو آگاہ کرے گا. یہاں فَيُنَبِّئُكُمْ فعل مضارع مرفوع آیا ہے، کیونکہ کسی شرط کے جواب میں نہیں ہے. کوئی شرط نہیں ہے کہ اگر یوں ہوگا تو، اگر یہ ہوتا تو یہاں فعل کے بعد فَيُنَبِّئَ ہو سکتا تھا. کوئی فعل امر پہلے ہوتا، کوئی فعل نہیں ہوتا، اس کے جواب میں یہ فَيُنَبِّئَ آتا تو پھر یہ منصوب ہو سکتا تھا فاعل سببیہ کے بنا پر. لیکن نہ اس سے پہلے کوئی امر ہے، نہ استفہام ہے، نہ نہیں ہے، اس لیے فعل اپنی اصلی حالت میں آیا، اور فعل صرف عطفہ ہے، پس. اور فعل کا معنی ہوتا ہے اس کے بعد، اس میں ترتیب کا معنی ہوتا ہے، پھر وہ وہاں پیش ہو جاؤ گے، اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ تم کو آگاہ کرے گا. نبأ یُنَبِّئُ، آپ پڑھ چکے ہیں، نون بے حمزہ مادہ سے باب تفعیل کا فعل ہے. اور جس کو آگاہ کیا جائے وہ مفعول بنفس ہی آتا ہے، اور جس بات سے آگاہ کیا جائے اس پر بے کا صلہ آتا ہے. یہ استعمال پہلے آ چکا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ تم کو آگاہ کرے گا، بما، اس چیز سے. یہاں بے سببیہ نہیں ہے، یہ بے صلہ ہے نبأ یُنَبِّئُ کا، پروپوزیشن ہے جو اس ورب کے ساتھ ضرور استعمال ہوتا ہے. وہ آگاہ کرے گا تم کو، اردو میں اس کا ترجمہ سے ہی کر سکتے ہیں، اس بے سے بے کا، بما، اس چیز سے جو کہ، کن تم تعملون، تم کیا کرتے تھے. اور یوں بھی کر سکتے ہیں کن تم، تم ہو، تعملون یعنی عاملین کے معنی میں، کہ تعملون کن تم کی خبر ہو، یا کن تم تعملون کو ماضی استمراری سمجھ لیں. تعملون کے بعد ایک ضمیر عائد ما والی محذوف ہے، اصل عبارت بنتی ہے بما کنتم تعملون، ہو وہ کام جو کہ تم کرتے ہو ان کو، یعنی جن کو. اردو محاورے میں پھر اس ضمیر کو لانے کی ضرورت نہیں رہتی، جو تم کرتے ہو. اور ما کو اگر مصدریہ مانے تو پھر معنی بنتا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ بِعَمَلِكُمْ، مصدر لگا لیں، بات وہی بنتی ہے. اور آگاہ کرنے کا معنی ہے پھر انعام یا سزا دینا، صرف یہ نہیں کہ بتاتے رہیں، ہمارے لیڈر جیسے آج کل کر رہے ہیں، تو نے اتنی بے ایمانی کی تھی. اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں نے تو نہیں کی بھائی، وہ اس پہ مطمئن ہے، تو نے کی تھی، وہ کہتا تو نے بھی تو کی تھی. بس اتنے ہی میں معاملہ صاف ہو جاتا ہے. کوئی ایک بھی یہ نہیں کہتا کہ میرا ہاتھ تو، دامن تو صاف ہے، اس پہ خوش ہے، تو نے بھی کی تھی. تو آگاہ کرے گا کا معنی ہے سزا اور انعام بھی دے گا، یہ اس سینس میں آیا ہے، تمہیں بتائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا. انوالوڈ اور امپلائڈ معنی ہے اس میں کہ سزا یا انعام بھی ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، نودیا، نون دال واو مادہ، باب مفعلہ، نادا ینادی مناداتن یا نداءن، اس سے فعل مجہول ہے، نادا نودیہ بنے گا اور یونادی یونادا بنے گا، یعنی نادا یونادی نودیہ یونادا. ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ کوئی فعل آئے اگر آپ اس کی یہ پریکٹس ضرور کریں کہ اس کا ماضی معروف مضارع معروف، ماضی مجہول مضارع مجہول، چار فعل امر اور امر کی گردان، یہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ اس فعل کو اچھی طرح سمجھ گئے، باقی گردان بھی پھر آ جائے گی. تو اگر یہ نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے آپ نے فعل پر کوئی توجہ نہیں دی. نو دیا پکارا گیا، نادا اس نے پکارا، اور با آواز بلند پکارنے کا معنی ہوتا ہے. نو دیا با آواز بلند پکارا گیا، اور چونکہ ازا آیا ہے ترجمہ مستقبل یا حال میں کریں گے، جب پکارا جائے لسلاتے نماز کے لیے، سلات کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں، اس کے مادہ وغیرہ کی بات ہو چکی ہے، اور یہاں لام زیر لے الہ کے معنوں میں آیا ہے، حروف جار رہا ایک دوسرے کے معنوں میں بھی اس طرح استعمال ہو جاتے ہیں. نماز کی طرف پکارا جائے، نماز کے لیے پکارا جائے کبھی معنی تو وہی ہے کہ بھائی آؤ نماز کی طرف، نماز میں شامل ہونے کے لیے بلایا جائے، وہی معنی کی طرف والا بنتا ہے. اور یہ جو ندا ہے آگے آیا ہے من یوم الجمعات، اس کی بات بھی کرتے ہیں جمعے کے دن سے. تو ندا سے مراد یہاں اذان ہے، وہ بار آواز بلند پکار نہیں ہوتا، اس کے لیے ہماری اصطلاح ہے اذان. تو جب اذان دی جائے اس کی طرف اشارہ ہے. اب یہ بات کہ وہ کون سی اذان ہے جمعے کی، وہ دوسری اذان یا پہلی یا کچھ، یہ فقہی مسائل ہے، کیونکہ اصل اذان ایک ہی ہوتی تھی، پھر حضرت عثمان کے زمانے سے یہ جمعے کی دو اذانیں شروع ہوئیں وہ لوگوں کے بڑھ جانے کی وجہ سے. تو اصل اذان تو وہی ہے جو خطبے سے پہلے ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہی تھا کہ ادھر جمعے کی اذان ہوئی ادھر خطبہ شروع ہو گیا، اور یہاں اصل میں خطبے کو سننا اور وہ اس کے مسائل اس میں آتے ہیں. خطبہ جو ہے وہ نماز جمعہ کا حصہ ہی ہوتا ہے. پھر یہ ہوا کہ لوگوں کو وضو کرتے پہنچتے پہنچتے وہ خطبہ ختم ہو جاتا تھا، تو پھر حضرت عثمان کے زمانے میں یہ چلا تھا کہ ایک اذان پہلے کہہ لو تاکہ لوگ آ جائیں، اور پھر اس کے بعد اصل جمعہ جو ہے وہ شروع ہوگا، اذان کے فوراً بعد خطبہ اور خطبہ کے بعد جماعت، وہ اذان اس کا حصہ ہوتا ہے. تو یہ خیر فقہ ہی تفصیلات ہیں کہ اس اذان کے بعد کاروبار جیسا کہ آگے آ رہا ہے وہ منع ہے. تو جب پکارا جائے جمعے کے نماز کے لیے من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن میں سے، لفظی معنی یہ ہے من، یہ اس طرح کا لفظ ہے جیسے صلاۃ الجمعہ کہنے کی بجائے الصلاۃ بنایا، اب الصلاۃ مضاف نہیں ہو سکتا اس لیے من لگا کے ترجمہ وہ لفظ لگانا پڑا، کیونکہ الصلاۃ الجمعہ تو نہیں نہ کہہ سکتے، الصلاۃ پہ الف لام لگا ہے، اور کوئی نماز مراد نہیں کہ جمعہ کی کسی نماز کی اذان ہو، نکرہ ہوتا اذا نودی علی صلاۃ من یوم الجمعہ تو پھر تو پانچوں نمازیں ہی مراد ہو جاتی، ان میں سے کسی کے لیے پکارا جائے تو یہ حکم ہوتا. تو یہ خاص نماز کی طرف ہے، للصلاۃ لام عہد کا ہے، اور وہ مراد ہے وہ جمعہ کی نماز، اس کی اذان کی بات ہو رہی ہے. نکرہ نہیں لگایا کہ ہر نماز مراد ہو جاتی، الف لام لگایا تو اب مضاف نہیں کر سکتے، اس لیے لگا من، نماز کی طرف پکارا جائے جو کہ ہے میں سے یوم الجمعہ، جمعہ کے دن میں سے، جمعہ کے دن میں سے جو خاص نماز ہے ایک، الصلاۃ میں وہ خاص نماز کا معنی ہوا، اس کے لیے جب پکارا جائے اس کی طرف پکارا جائے، اور اس سے مراد ہوا نماز جمعہ. یہ جو یوم تو آپ نے پڑھا ہے یہ واو میم، اور یوم آگے مضاف ہوا ہے من کی وجہ سے مجرور ہو گیا. جمعاتے، یہ جمعہ جمع یجمع سے ہی ہے لفظ، اور یہ جمعہ بھی پڑھا جاتا ہے عربی میں میم کی جزم کے ساتھ بھی ہے، وہ بھی ایک لغت ہے، لیکن قرآن کریم میں یہاں جمعہ آیا ہے، یہاں قرات یہی ہے. یہ کہ عربی میں جمعہ درست ہے جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں وہ غلط نہیں ہے، وہ بھی لغت، وہ بھی استعمال ہوتا ہے لفظ. یہ جمعہ اکٹھا ہونے کا دن، اصل معنی یہ ہے، یہ اسلام نے ہی اس دن کا نام یہ رکھا، اس سے پہلے شاید کوئی اور نام تھا میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو اکٹھا ہونے کا دن، یہ جمعہ کا دن جو ہے اس کو کہا گیا ہے، اور ایک خاص پیچھے یہودیوں کا ذکر ہے، یہودیوں کا خاص دن سبت ہوتا ہے، سیٹرڈے، عیسائیوں نے سنڈے کو بنایا، تو مسلمانوں کا نہ سنڈے نہ سیٹرڈے، ان کے لیے جمعہ مقرر ہوا، خاص دن جو اجتماعی عبادت کا دن ہے. بہرحال جمعہ کا لفظ ہم جانتے ہیں استعمال ہوتا ہے. تو جمعہ کے دن میں سے خاص نماز کے لیے آواز دی جائے، خاص نماز میں ترجمہ کر رہا ہوں الصلات کا، اور پھر مراد ہوا جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان ہو، یہ با محاورہ مفہوم ترجمہ ہوگا، اور اذان کے لیے پکارا گیا کا لفظ آیا ہے. فس آؤ، پس تم دوڑو، یہ ازا چونکہ شرط کے معنوں میں آیا ہے، یہ فے جواب کے لیے آیا ہے. سعا یا سعا سین عین یہ مادہ، اس کے معنی دوڑنا ہوتا ہے، کوشش کرنا بھی ہوتا ہے. سعا لہا سعیہا، اس نے اس کے لیے کوشش کی. اردو میں سعی کا لفظ استعمال ہوتا ہے بمعنی کوشش، اور ایک معنی اس کا دوڑنا بھی ہوتا ہے. ساعی البرید، ڈاکیے کو بھی کہتے ہیں جو دوڑتا پھرتا ہے گویا کہ ڈاک تقسیم کرنے کے لیے. ساعی اسم فاعل ہے، ساعن. تو فسعو فعل امر، پتہ نہیں اب سعا یا سعا فتح یفتح ہے، فعل امر کیا ہوگا کو بتائے گا؟ فتح یفتح. سا کیوں بنے گا؟ اس آئی اصل تو بنے گا یہ، پھر یہ گر جائے گی اس آ، اور وہ حمزہ وصل ہوتا ہے، نہ کوئی چیز ہو تو ہم یہ اب اس آ کی گردان ہوگی اس آیا، کیونکہ اس میں یہ آ جائے گی، وہ صرف جزم میں گرتی ہے. اس آیا اس آیو، وہ اس آیو اس آو بنے گا جو یہاں آیا ہے. فس آو حمزۃ الوصل فے کے درمیان لکھا گیا، پڑھا نہیں جا رہا. پس تم کوشش کرو، دوڑو، الی ذکر اللہ ہے، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. ذکر اللہ، اللہ کی یاد، جو کہ بہرحال معلوم ہوا کہ اللہ کی یاد تو سر میں نماز میں ہوتی ہے. اب یوں دوبارہ صلات کا لفظ نہیں آیا، ورنہ تو آتا فس آؤ الہ الہا، صلات کے لیے لفظ آ جاتا کہ جب جمعہ کی اذان ہو تو دوڑو اور نماز کی طرف، پھر فساو الیہا بھی ہو سکتا تھا. نہیں، اس کو پھر کہا کہ وہ دوڑنا جو ہے اللہ کی یاد کے لیے. قرآن مجید کی ایک لفظ میں کوئی خاص بات ہوتی ہے، اللہ کی یاد کی طرف دوڑو، اور پھر آگے مسئلے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر وغیرہ دراصل خطبے میں ہوتا ہے، جو کہ سب سنتے ہیں اور سننا ضروری ہے، اس لیے یہاں خطبہ جمعہ کی اصل میں وہ ہے بات. وزر البے، صرف دوڑنا ہی نہیں کہ یوں ہی اذان ہو مسجد کی طرف بھاگو، اور بھاگو سے مراد یہ ضروری نہیں کہ ایکچولی ریس لگاؤ، مطلب ہے کہ جلدی سے جلدی پہنچنے کی کوشش کرو، دوڑو بھاگو کا یہ معنی ہے. وزرو وزر البیع، یہ ذرو جو ہے وزارا یا زارو، چھوڑ دینا کسی چیز کو، غال کے ساتھ زے کے ساتھ وزارا یا زیرو آتا ہے، اس کے معنی بوجھ اٹھانا ہوتے ہیں. یہ زال والا وزارا یا زارو، یہ ایک عجیب فعل ہے کہ اس سے مضارع کوئی نہیں عموماً استعمال ہوتا، اور فعل امر زیادہ یا استعمال ہوتا ہے. زرو وزارا یا زارو، دیکھیے مضارع میں یہ مثال واوی ہے، مضارع میں واو گر جائے گی، یہ واو جو ہے یہ اور والی ہے. اگر آپ اس کو واو کو فعل کا حصہ سمجھیں گے تو پھر تو وزرو کا معنی بنتا ہے انہوں نے چھوڑ دیا، وزارا یا زارو وہابا یہابو کی طرح، اس میں تو واو گر جاتی ہے مضارع میں، پھر وہ مضارع کی یہ گرتی ہے تو فعل امر بنتا ہے. زر ذر ذرا ذرو وہ بنتا ہے، جیسے ہب ہبا ہبو بنتا ہے. تو یہ جو واو ہے یہ اس کے مادے والی واو نہیں ہے، وہ تو گر گئی مضارے میں. وذرو اور تم چھوڑ دو، جانے دو. یہ بات کہ اب یہاں وذرو کو کوئی ماضی کا صیغہ سمجھ لے اور پھر کوئی اپنی مرضی کے معنی فرض کیجئے، تو گنجائش تو گرامر میں ہے، لیکن یہاں جواب شرط میں ہے، فساؤ کے بعد ہے، وہ ساری چیزیں بتاتے ہیں کہ یہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے گرامر کے اعتبار سے بھی، کہ یہ الگ بات ہے کہ معنی کے لحاظ سے بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے گرامر کے اعتبار سے ماضی کے سیخے کا تک کوئی نہیں ہے. فا فعل امر پر عطف ہو رہا ہے اور فعل امر پہ ماضی بلا عطف ہو سکتی ہے. تو وذرو تم چھوڑ دو، اب البے کے ساتھ ملایا تو واو نہیں پڑی جائے گی. ذرو کی جو ہے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں کیوں نہیں کہا وذرول بے، یہ بھی تو واو ساکن تھی، اس کو بھی تو پھر آگے واو کے پیش سے ملانا چاہیے تھا. ہوتا یہ ہے کہ واو کے پہلے پیش اگر آئے نا تو اس میں ایک تھوڑی سی مد پیدا ہو جاتی ہے، یہ مد اب ملانے سے روکتی ہے. زبر ہوتی نا وذرول ذراول پڑھ سکتے تھے کیونکہ اس میں کوئی مد نہیں ہے، زبر کے بعد فوراً واو آتی ہے ساکن، پیش سے واو میں ایک مد کا تھوڑا سا لمبا وقفہ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ زبان جو عربوں کی ہے اس کے بولنے کے جو انداز ہیں ان میں یہ بات آتی ہے کہ ذرا مد پیدا ہوئی اور اب وہ واو کو آگے ملانے کے لیے کہتے ہیں کہ اب کوئی ضرورت نہیں اس کو حرکت دینے کی، اصل ہی رہے گا. تو پھر وہ واو کو حرکت تو اب دے نہیں سکتے، رے ہی ادھر ملے گی. وذر البے یعنی اصل ورب ہوتا تو ضرور کہتے. البے فروخت، با یبی و آپ پڑھ چکے ہیں، فروخت کو چھوڑ دو اور اس سے مراد ہے سودا بیچنا چھوڑ دو، لفظی معنی تو یہ بنا. اب جو بیچے گا نہیں کوئی تو صاف ظاہر ہے خریدے گا بھی کوئی نہیں، تو اس لحاظ سے بے کے معنی خرید و فروخت دونوں ہیں کہ وہ چھوڑ دو، اس وقت لین دین مت کرو. پھر اس کی تفصیلات ہیں کہ وہ حرام ہوتا ہے اس وقت لینا دینا سودا، اور ہم عجیب بات ہے کہ الٹا ٹھیک جمعہ بازار مناتے ہیں اور جمعے کے وقت میں یہ ہوتا ہے. پچھلے دنوں ریڈیو پاکستان میں کہیں کوئی سوال آیا، میں وہاں جواب دینے لگا، تو میں نے جب یہ ذکر کیا نا کہ ہم بھی یہودیوں کی طرح خدا کے غضب کو ہی دعوت دیتے ہیں کہ جمعہ بازار میں الٹا جمعے کے اس حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے، انہوں نے ٹوک دیا، ریکارڈنگ بند کر دی اور کہا کہ پیچھے سے کریں، اور کہا کہ نہیں جی نہیں کوئی نہیں ہوتی، بند ہوتی ہیں دکانیں. میں نے کہا یار وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کا حکم ہے کہ اذان کے بعد بالکل کاروبار بند ہوگا، گورنمنٹ کا حکم ہے، اگر اب کوئی نہیں کرتا تو گورنمنٹ پہ کیوں الزام ہے؟ تو ہوگا، کاغذوں میں ہمارے ہزاروں حکم دبے پڑے ہیں، فائلوں میں انبار لگے ہوئے ہیں، تو مجھے تو نہیں معلوم تھا ہوگا کوئی گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن کہ اس وقت بند کر دیا جائے، لیکن ہم نہیں کرتے. اور مسجد کے نیچے جو دکانیں ہوتی ہیں بعض دفعہ وہ کھلی رہتی ہیں. تو بہرحال یہ خاص حکم ہے مسلمانوں کو. باقی اس کے مسائل ہیں کہ ہمارے لیے اصل جو چیز ہے وہ نماز جمعہ میں کاروبار بند کرنا ہے. کاروبار بند کرنا میں پھر دوسرے کام بھی آ جاتے ہیں، پھر دفتر سے بھی اٹھو اور نماز کے لیے جاؤ، کھیت سے بھی بھاگو اور نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، وہ خود بخود آ جاتا ہے، یہ امپلائڈ معنی ہوتے ہیں. کاروبار میں چونکہ آدمی بہت مصروف ہوتا ہے، سوچتا ہے یار ایک منٹ ادھر گئے تو گاہک اور موت کا کیا پتا کس وقت آ جائے، اس میں اس کا انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے کہ میں مستقل بیٹھا رہوں. تو کسان تو کھیت میں حل چھوڑ کے بھی چلا جائے گا، کہے گا چلو گھنٹہ بھر بعد آ کے پھر کر لیں گے، یا دوسرا دفتر والا بھی. کاروبار آدمی کو جو ہے وہ ایک ایک منٹ اور چانس ہوتا ہے، کیا پتا کہ میں ادھر جاؤں اور کوئی گاہک آ جائے. اچھا تو شاید اس لیے ذکر کیا ہے. بہرحال مسئلہ اس میں وہ اذان جمعہ اور نماز کے پڑھنے تک اس میں ہے اصل، کہ حرام ہے کاروبار کرنا، سودا کرنا وغیرہ. تو ہماری پوری چھٹی جمعہ کی نہیں ہے، باقی جو ہے مستحب ہو سکتا ہے اس کی تیاری وغیرہ کے لیے، لیکن اصل اسلام نے جو واجب قرار دیا وہ ایک تھوڑا سا وقفہ ہے. وہ اصل دوسری اذان، اصل جمعہ کی اذان وہی ہوتی ہے. میں نے ابھی بیان کیا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہی چیز تھی جو اصل اذان ہے. اذان کے فوراً بعد خطبہ شروع ہوتا تھا جتنا بھی لمبا ہو. یہاں سے ایک اور بات آتی ہے یاد، اگرچہ آپ کی ٹیپ تو ضائع ہوگی میری اس بات کے کرنے میں، لیکن مسئلہ ہے پکا بارہ. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں اس اذان سے پہلے تقریر اب ہوتی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور کسی کی زمانے میں بھی یہ چیز نہیں تھی کہ بھائی وہ پہلے ایک تقریر ہو پھر ایک اذان ہو اور اس طرح سے. تو اب اہل حدیث حضرات تو اب بھی شاید یہی کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی اذان اور اس کے بعد خطبہ اور پھر بس اقامت اور جماعت، وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے. اس بدعت کی وجہ یوں ہوئی کہ حضرت عثمان نے تو اس لیے کیا نا کہ بھئی لوگ بہت زیادہ ہیں اور وضو کرتے کرتے پہنچتے پہنچتے ہی خطبہ ختم ہو جاتا ہے, تو ان کو تیاری کا تھوڑا سا وقت ہے, میں پہلی اذان کے بعد مسجد میں آ جاؤ پھر اصل نماز شروع ہوگی. اب غیر عرب ملکوں میں اور ہمارے بر صغیر میں یہ مسئلہ سامنے آیا کہ بھئی وہ جو خطبہ جمعہ ہے وہ نماز کا حصہ تو ہے سب کہتے ہیں, لیکن عربی میں ہونا چاہیے یا اپنی زبان میں ہونا چاہیے. اب اگر یہ دیکھیں کہ وہ نماز جمعہ ہی کا حصہ, اس میں حرکت کرنا بولنا بالکل اس طرح منع ہے جیسے نماز میں نہیں کوئی حرکت کی جاتی, تو انہوں نے کہا پھر وہ عربی میں ہونا چاہیے. اور اگر یہ دیکھیں کہ اس کا مطلب تو وعظ و تذکیر ہے, لوگوں کو سمجھانا ہے, تو پھر وہ اس زبان میں ہونا چاہیے جو مخاطب بیٹھے ہیں. اس پہ فتویٰ مانگا گیا تھا آج سے کوئی 60-70 سال پہلے کی یہاں بات ہے, تو بعض علماء نے یہ کہا اور عمل اسی پہ ہوتا ہے کہ بھائی ایسا کرو کہ وہ جو اصل خطبہ جمعہ ہے نا وہ دوسری اذان کے بعد, وہ تو عربی میں ہوگا اور وہی نماز کا حصہ اور جمعہ کا ہوگا, جو پہلی اذان اور دوسری اذان کے درمیان ہے اس میں جو تقریر ہوگی وہ اپنی زبان میں آپ کر سکتے ہیں, یہ اس خطبہ جمعہ کا حصہ نہیں ہے. کیونکہ اس تقریر میں تو خدا جانے مولوی صاحب کوئی بکواس ہی فرما دیں, دوسرے دل میں گالی ہی دینے لگ جائیں, مولوی حضرات کی زبان میری طرح ایسی ہی ہوتی ہے بے قابو. تو اس لیے یہ اس کو حصہ بنانا کہ جی اس میں ہلو تک نہیں بولو تک نہیں, اس میں تو شاید کوئی کھڑا ہو جائے جو شیلا کہے کہ مولوی صاحب کیا فرما رہے ہو, ان کو اس خطبے کا حصہ نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ وہ ہے, اس لیے یہ شروع کیا. لیکن اہل حدیث حضرات اس پہ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں نہیں تھا, تو اس زمانے میں تو نہیں تھا تو پھر دو اذانیں بھی نہیں تھیں, تو ان کا طریقہ وہی ہے کہ وہ میں جب باغ جدہ میں خطبہ دیا کرتا تھا تو مجھے یاد ہے مولانا محی الدین احمد قصوری مرحوم نے ایک دفعہ مجھے اپنی کوٹھی پہ بلایا, چائے پی اور پھر کہا کہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں اور اچھی تقریر بھی کرتے ہیں اور یہ وہ, یہ کیا بدعت آپ نے یہاں جائز رکھی ہوئی ہے کہ ایک پہلے اذان ہوتی ہے پھر تقریر کرتے ہیں پھر اس کے بعد دوسری اذان کے بعد, یہ کہاں کس طرح جائز ہے؟ بہرحال میں نے کہا جی مسئلہ تو یہ الٹا میں نے دوسرے جمعے میں یہ بیان کیا کہ یہ تو اس طرح سے شروع ہوا, اور ہم سمجھتے ہیں ایک مسئلے پہ آئے کہ جہاں تک خطبے کا تعلق ہے لوگوں کو سمجھانے کا وہ بھی پورا ہو گیا, اور جو عربی عبارت میں آپ نے پڑھا وہ نماز کا حصہ بن گیا. چلو بہرحال یہ خطبہ جمعہ کی بات ہے, اصل اس کے احکام ہیں اور اس میں کاروبار بالکل منع ہے. ذالکم خیر لکم, یہ بات ذالکم وہی ہے جو ذالکا ہوتا ہے, آپ پڑھ چکے ہیں یہ کاف خطاب بدلتا رہتا ہے جس کو مخاطب کیا جا رہا اس کے مطابق, اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا, یہ وہ ضمیر نہیں ہوتی کم اور کما اور کنہ, یہ ذالکا کے کاف کو ہی مخاطب کے مطابق بدل لیتے ہیں, بولنے کا انداز ہے, ذالکنہ ذالکے ذالکم اس طرح بول لیتے ہیں عرب, تو ذالکم کا معنی ہے ذالکا, یہ بات وہ بات جو کہی ہے ابھی, خیرن سب سے زیادہ اچھی ہے, لکم تمہارے لیے, یہ جار مجرور خبر کے متعلق ہو گیا کہ کس کے لیے بہتر ہے کس لحاظ سے بہتر ہے, خیر کے بعد آپ کوئی تمیز بھی لگا سکتے ہیں, مثلا ذالکم خیر النفعن خیر ثوابن کوئی چیز ہو سکتی تھی, تو خیر الخبر ہے اصل, اس پہ جار مجرور لگا کر اس کی مزید وضاحت ہوگی, تمہارے لیے بہتر ہے, ان کن تم تعلمون جیسے ان کن تم صادقین آیا تھا, آسان فکرہ ہے اگر تم جانتے ہو, یہاں بھی تعلمون ہو اصل میں ہے, اگر تم اس بات کو اس کے فائدے کو جانو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے یا سب سے بہتر ہے, خیر کے دونوں ترجمے ہو سکتے, خیر کا ترجمہ لفظ اس لیے بھی یہاں آیا اور آگے بھی شاید پہلے قرآن کریم میں آ چکا ہے کہ خیر دنیاوی مال اور دولت کو بھی کہا گیا ہے قرآن کریم میں, مال کو خیر کہا گیا ہے, عربی زبان میں کہتے ہیں خیر میں نے مال, تو شاید بے کے ساتھ اس لفظ کی ایک مناسبت بھی آتی ہے کہ یہ زیادہ فائدہ مند ہے اس خرید و فروخت کے نفع سے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, پھر جب نماز پوری کی جا چکے, فَإِذَا پس جب, پھر جب اس کے بعد جب, یہ فا زبر فا کا معنی ہوتا ہے ایک کام کے بعد دوسرا ہونا, قضی قضا یقضی قضا ان قاف وال یہ مادہ قاف دواد یہ, اس کے معنی ہوتے ہیں فیصلہ کرنا یا پورا کر دینا کسی کام کو, عموماً سلوں کے ساتھ آتا ہے, مثلا عربی میں کہتے ہیں قضا علیہ, اس نے اس کا کام تمام کر دیا مار ڈالا, قرآن کریم میں آتا ہے فَوَقَضَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا، اس کا کام ہی تمام کر دیا، مر گیا وہ. ایک شخص کے واقعہ میں آتا ہے. تو قضاء یقضی کا میں نے پورا کر دینا بھی ہوتا ہے، اس سے یہ مجہول بنا ہے. مثلا پورا کرنا ہو، فرض کیجئے کہیں گے قضاء عمرہ، اس نے پوری عمر اپنی اس میں کسی چیز میں صرف کر دی یا کر دی، اس سے مجہول بنے گا قضیہ، پورا کر دیا گیا. اب یہاں نائب فاعل صلات ہے، جب پوری کر دی جائے نماز، اور آپ اردو ترجمہ کر سکتے ہیں جب پوری ہو جائے نماز. اچھا، ایک بات اور یاد رکھیے، ہماری ایک اصطلاح ہے قضاء الصلاۃ، اس نے نماز کو پورا کیا. یہ ان معنوں میں اصل عربی میں استعمال ہوتا ہے کہ جب اصل نماز فوت ہو جائے، وقت پہ نہیں پڑھی اور آپ اس کی قضاء پڑھ رہے ہیں. نماز یا اسی طرح روزے وغیرہ کے لیے فقہی اصطلاح ہے ادا کرنا، قضاء کرنا. ہمارے ہاں الٹا قضاء استعمال ہوتا ہے کہ جی نماز قضاء ہو گئی، حالانکہ عربی میں یہ نہیں معنی. اس نے نماز قضاء کی، یعنی پوری کی جو پہلے پوری نہیں کر سکا تھا. وہ جو جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا قضاء ہو گئی، اس کے لیے عربی کے معنی ہے فات الصلاۃ، نماز ہاتھ سے نکل گئی. یعنی قضاء ہونے کے لیے اصل عربی کا لفظ ہے فوت ہونا نماز کا، اور فات یفوت کا معنی ہے ہاتھ سے نکل جانا. تو فات الصلاۃ، نماز ہاتھ سے نکل گئی. قضاء الصلاۃ، اس نے نماز قضاء پڑھی پوری کی، یعنی جو پہلے رہ گئی تھی. یہ ایک اصطلاح ہے قضاء اور ادا. تو یہاں وہ معنی نہیں ہے قضیۃ الصلاۃ کہ جب رہ گئی والی نماز پڑھی جائے، بلکہ یہاں پوری ہو جائے، یعنی جمعے کی نماز جو ہے مکمل ہو جائے. قضیۃ الصلاۃ نائب فاعل ہے، قضیۃ فعل مجہول ہے. قضیت میں یہ پڑھی جائے گی، یہ حذف نہیں ہوگی. اگر قضاء ہوتا تو پھر قضت پڑھتے، پھر یہ نہ پڑھی جاتی. یہ سے پہلے زیر ہو تو یہ برقرار رہتی ہے. قضیت، یت کی تے کو آگے ملایا گیا جو مؤنث کا صیغہ تھا. قضیت الصلاۃ، نماز پوری کر دی جائے، یعنی نماز جمعہ. فن تشرو فی الارض، پس تم پھیل جاؤ زمین میں. ان تشرا یان تشرو کا بنیادی مادہ جو ہے وہ نون شین رے ہے، اور نشرا یان شورو، اور نشرا یان ناشرا یان شارو بھی آتا ہے. اس کے معنی کئی ہوتے ہیں، مثلا لکڑی کو چیرنا بھی ہوتا ہے ایک معنی، اسی سے منشار بمعنی آری آتا ہے. اور نشرا پھیلا دینا، نشر کرنا اردو میں استعمال ہوتا ہے، ناشر کتابوں کے جو ہوتے ہیں. تو ان معنوں میں نشرا یان شورو کا معنی تو ہوتا ہے پھیلا دینا. اس سے باب افتعال ہے، یہ انفعال نہیں ہے، نون مادے کی ہے. انتشر ینتشرو، پھیل جانا انتشارن. فانتشرو فعل امر ہے، پس تم پھیل جاؤ افتعلو کے وزن پر ہے. فی الارض، زمین میں، پھر زمین میں پھیل جاؤ، مسجد سے نکلو. وابتغو، اور تلاش کرو چاہو. ابتغا پڑھ چکے ہیں آپ بے قین جیسے باب افتعال، کئی دفعہ یہ فارم آ چکا ہے. یہ ابتغو اصل میں تھا ابتغیو، دیکھیے وہ انتشرو اپنی اصلی شکل میں ہے، صحیح فعل ہے، یہ اسی وزن کا فعل امر تھا ابتغیو، اور پھر یہ اڑ جاتی ہے اور غین کی زیر پیش میں بدلتی ہے اور بنتا ہے ابتغو. وابتغو، اگر اس کے بعد کوئی ڈائریکٹ ہوتا الف لام تو غین کو اس سے ملاتے، وابتغو کی واو کو پیش نہ دیتے. اگر وابتغو فرض کیجیے ہوتا اور واو کو آگے ملانا ہوتا تو واو کو پیش دیتے. یہ ابھی بات ہوئی ہے، تو یہاں ہے وابتغو، لیکن اس کے بعد کوئی ملانے والا لفظ ہی نہیں ہے. تم تلاش کرو. ابتغی، ابتغی یا ابتغو، یہ یوں ہوتی ہے گردان. تلاش کرو من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے. وابتغو کا اصل مفعول ہو سکتا تھا، وابتغو فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، نصب میں آ سکتا تھا، لیکن من لگا ہے اس میں، میں سے ایک جزویت کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. اللہ کے فضل کی بیس یہ صورتیں ہیں، سارا فضل تو نہیں تلاش کریں گے، تو اللہ کے فضل میں سے تم بھی تلاش کرو. اللہ کی مہربانی میں سے, اور یہاں مراد ہے رزق, کمائی, معاش, اس کو بھی فضل اللہ کہا گیا ہے. تو وابتغوا من فضل اللہ, اب اللہ کا فضل ڈھونڈو, یعنی جاؤ دکانداری کرو, تجارت کرو, کھیتی باڑی میں کام کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اور اللہ کو یاد رکھو نماز سے باہر بھی. ذاکرہ یاد کرو, یاد کرنا, یاد رکھنا, دونوں معنی ہوتے ہیں. یاد رکھنا کرے ترجمہ تو یہ معنی ہے کہ کام کرتے وقت خدا کو یاد رکھو, کوئی غلط ناجائز کام نہ کرو, ناپ تول میں بےمانی نہ کرو, کام چوری نہ کرو, وغیرہ وغیرہ. اللہ کو یاد رکھو. اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ, کہ اللہ کو یاد کرو دل میں, زبان پر, وہ ذکر کی معنی میں آتا ہے. کثیرن بکثرت, یہ کثیرن مفعول مطلق کی صفت ہے, اس لیے نصب میں آیا ہے. اصل میں تھا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا, یہ تمیز وغیرہ نہیں ہے, حال نہیں ہے کہ زیادہ ہوتے ہوئے, زیادہ ہو کر, اکٹھے ہو کے کوئی ہو حق کیا کرو, وہ بھی نہیں ہے. کثیرن ذکرن, کثیرن بکثرت یاد کرو اللہ کو. کثیر کثر یا اکثر و زیادہ ہونا سے یہ لفظ آپ پڑھ چکے ہیں. لعلکم تفلحون, شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. با مراد ہو جاؤ, فی لام ہے سے فلاح, مراد, کامرانی. ان معنوں میں صرف نجات پانا اس کا ترجمہ نہیں ہے. یہاں انہوں نے کہا تاکہ تمہارا بھلا ہو, یہ سادہ اردو لفظ ہے لیکن بھلا میں بہت کچھ بھی آ جاتا ہے. تو اصل معنی ہم بیان کر چکے ہیں کہ پوری اپنی ساری جو ہے مرادوں کو پہنچ جانا, یہ فلاح ہے. اور اسلام میں انسان کا جو تصور غایت ہے وہ ہے فلاح حاصل ہونا, پوری مکمل کامیابی پہنچنا. ہم اس کی مثال دیا کرتے ہیں کہ جیسے امتحان میں اعلیٰ ترین پوزیشن لینا, اس امتحان کے نقطہ نظر سے فلاح ہے. لیکن ایک نمبر سے پاس ہو جانا, کہ اگر وہ کم ہوتا تو فیل ہو جاتے, تو وہ نجات تو آپ کہہ سکتے ہیں. بہرحال تو فلاح کا تصور یہ ذہن میں رہے کہ نجات, سالویشن, یا جسے مکتی کہتے ہیں ہندی میں, وہ نہیں ہے صرف, بلکہ پورے صرف جان چھوٹ جانا نہیں, بلکہ پورے انعامات بھی حاصل کرنا اور سب کچھ, وہ ہے. لعلکم تفلحون, اس میں تمہاری کامرانیوں کی امید یہی ہو سکتی ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً, وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً, اور جب انہوں نے دیکھا کسی تجارت کو, اِذَا, جب, شرط کے لیے ظرف آتا ہے. رَأَوْا کا ترجمہ فعل حال میں کرتے ہیں, اسی لیے کریں گے جب وہ دیکھتے ہیں, اب ماضی سے ترجمہ نہیں کریں گے. رَأَا يَرَا, یہ رَأَوْا اصل ہے, اصل کیا ہے؟ ماضی ہے نالائک کو, رَأَیُوا ہے, رَأَیُوا, پھر یہ گر گئی اور وہ رَأَوْا رہ گیا. فیل کے بارے میں تمہارا بالکل حالت خراب ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہم تو یہاں پڑھا رہے ہیں اور تم, مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ شاید تم ایسے بیسے جیسے وہ کسی نے کہا تھا جی میں تو یہاں کا رہنے والا نہیں. رَأَوْا, انہوں نے دیکھا, رَأَا کی گردان, اچھا کلاس میں سنیں گے. رَأَا یَرَا آپ کی کتاب میں الگ, اسی لیے اس کی چینجز الگ قسم کی ہے, اس لیے اسپیشل بحث اس سے کی گئی ہے. رَأَا يَرَا, دیکھنا, رَأَوْا انہوں نے دیکھا, وَإِذَا رَأَوْا جب وہ دیکھتے ہیں, تجارتن کوئی تجارت, کوئی سوداگری, کوئی لین دین. اور اس سے مراد تجارت دیکھنا سے یہ ہے کوئی مال تجارت آتا ہے اور اس کو دیکھتے ہیں, کیونکہ مدینہ میں اس طرح سے جیسے یہاں تو خیر اب سٹیشنوں پہ اور ہوائی اڈوں پہ مال آتا ہے نا, اور پھر بھئی نیا مال آ گیا بازار میں. مدینہ میں یہ ہوتا تھا کہ باہر سے جو قافلے شام سے یا کسی کی طرف سے تجارت کا مال لے کے آتے تھے وہ شہر میں آتے تھے, ان کو کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا تھا, ہو سکتا ہے صبح کو آ جائیں, شام کو آ جائیں, دوپہر کو آ جائیں. لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ نیا مال آ گیا, اب خریدنے پھر لوگ چلے جاتے تھے. تو اس کی طرف اشارہ ہے, کوئی نیا مال تجارت جب وہ دیکھتے ہیں, یعنی آ گیا ہے. اور صاف ظاہر ہے ہر شخص وہ تجارت پیشہ جو تھے وہ دوڑتے تھے کہ نیا مال لیں اور خرید فروخت کریں. او لہون, یا کوئی تماشا دیکھتے ہیں. لہا یل ہو کہ معنی لفظی تو ہیں, غافل ہو گیا، یعنی کسی غلط بے فائدہ کام میں مصروف ہو گیا. لہا یلہو لہون، اور لہو کہتے ہیں بے فائدہ کام کو، کہ جو اپنے مقصد کے اعتبار سے نہ ہو، اس آدمی کے مقصد کے خلاف ہو. جیسے اسی لیے پھر تماشے کو لہو کہتے ہیں، کہ لعب جو کھیل ہے، مثلا ہاکی کھیل رہے ہیں یا چلیے کوئی اور کھیل کھیل رہے ہیں، کوئی دماغی حرکت ہوگی، کوئی جسمانی ہوگی، لعب میں تو کچھ ہوتی تو ہے نا، تفریح کا پہلو بھی ہوتا ہے چلو، لیکن لہو اپنے مقصد کے اعتبار سے فضول ہے. طالب علم کو ڈرامہ دیکھنے بیٹھ جائے، اس کے پڑھنے کے اعتبار سے تو وہ فضول ہے، اس کا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اس کے لیے وہ ایک غلط بات ہے. اس لحاظ سے مومن کے لیے ہر وہ چیز لہو ہے جس میں اس کا آخرت کا کوئی فائدہ نہیں. اگر یوں لیا جائے تو لہو کا معنی پھر تماشا، کیونکہ تماشا اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں کوئی انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے اصل کام کو چھوڑ جاتا ہے، ادھر جا رہا ہوتا ہے راستے میں وہ تماشے والا کھڑا ہوتا ہے، دیکھنے لگ جاتا ہے، جیب کٹوا لیتا ہے اپنی. یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ بجائے سودا لینے کے وہ نقصان ہی اٹھا کے آئے. تو لہو کا ترجمہ تماشا، اس کی وہ جو اس میں ایک انٹرسٹ کا پہلو ہوتا ہے، یوں ہی فضول کام کے راستے میں بڑا ہے اور مٹی سے کھیل رہا ہے، بچے تو خیر مٹی سے بھی کھیل لیتے، تو وہ تو کوئی چیز ہو سکتی ہے. تو تماشا کا ترجمہ اس لیے ہے کہ جو اصل مقصد سے غافل کرنے والی چیز ہے. اور لہو یا کوئی تماشا، تماشا بھی اٹریکٹ کرتا تو ہے نا آدمی کو، ریکریشن کے اعتبار سے، ریکریشن والا جو پہلو ہے. تو جب وہ کوئی سوداگری کی بات یا تماشا وغیرہ، مثلاً تماشے بھی ہو جاتے ہیں جو ہمارے ہاں، یہ تو صرف ٹکٹوں پر اور یہی نہیں ہوتے، کہ پہلے زیادہ ہوتا تھا، اب بھی کبھی کبھار یوں ہی سڑک پہ گاؤں میں آ جاتے تھے بازیگر، بازار میں کھڑے ہیں اور کوئی تماشا کر رہے ہیں، کوئی ایک آدھ ان کی آئٹم ہوتی ہے، یہی تماشا کرتے ہیں، ان کو کوئی ٹکٹ نہیں ہوتا، بازیگر وغیرہ یہی کرتے ہیں. دو انٹرسٹ والی چیزیں ہیں، کوئی سودا وغیرہ مال آ گیا جس سے تاجر پیشہ کو اور عام آدمی کو بھی انٹرسٹ ہوتا ہے، یا کوئی تماشا ہو رہا کہ اس میں ذرا اٹریکشن ہے. یہ جب دیکھتے ہیں انفضوا الیہا، فض یا فض فی باد مادہ، اس کا اصل معنی ہے کسی چیز کو توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے بکھیر دینا. فض یا فض توڑ دینا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ کر کے پھینک دینا. پھر اس سے یہ انفض یا انفض، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، بکھر گیا، پھر یہ لازم کے معنی میں باب انفعال سے آئے گا، انفض یا انفض. انفضوا قرآن کریم میں آتا ہے، یہاں تو الی آیا نا، ولو کنت غلیظ فضاً غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر تو آپ سخت دل ہوتے تو لوگ تیرے ارد گرد سے بھاگ جاتے، دور ہو جاتے، وہی بکھر جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے الگ ہو جاتے. پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا میں نے بکھر جانا، الگ ہو جانا کے سینس ہے. تو یہاں انفضوا متفرق ہو جائیں، اسی لیے ترجمہ کیا ہے، الگ الگ ہو جائیں. الیہا اس کی طرف، اب یہاں ایک غور سے دیکھیے چیز، ہا کی ضمیر کس کے لیے آئی ہے؟ کبھی گرامر پہ نالائکو سوچا بھی کرو کچھ، تمہارے تو ٹینڈ میں کوئی کیڑا بھی نہیں ہے، بھلا بتا الیہا کی ضمیر کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، کس کے لیے ہے؟ تو قریب تو لہو ہے، اور پھر یس سر آپ نے انکشاف تو نہیں کیا بھائی، سوچنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیے تقاضا یہ تھا کہ یہاں الیہ ما آتا، تجارت کی بھی بات ہوئی ہے، لہو کی بھی بات ہوئی ہے، الیہ ما آتا، لیکن ایک ضمیر پہ اکتفا کیا ہے. اگر یہاں الیہ لگا دے تو بھی ٹھیک ہوگا کہ لہو کے اعتبار سے اس کے لیے، کیونکہ دونوں کی طرف بھیا وقت تو نہیں دوڑتے، الیہ ما کی ضمیر کا معنی تو یہ ہوتا، اس لیے ضمیر ایک آئی ہے اور وہ تجارت کے لیے آئی ہے. اب پھر لوگ اس میں نقطے پیدا کرتے ہیں کہ لہو کے لیے ضمیر کیوں نہیں آئی، تجارت کی طرف زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے کہ اس میں تو کوئی پیسہ ہاتھ آنے کی امید ہوتی ہے، تماشے میں تو چلیے تھوڑی دیر کے اس تفریح ہے نا. تو بہرحال کوئی وجہ ہوتی ہے قرآن مجید کے کوئی لفظ سلیکٹ کرنے کے کہ یہاں یہ لفظ کیوں آیا، پھر وہ تفسیروں والے اس پہ اپنی دماغ آزمائی کرتے ہیں. تو بہرحال الیہا کی ضمیر تجارت کے لیے آئی ہے تو اس کی طرف دوڑتے ہیں. وترکو کا قائمہ، ترک یترو کو چھوڑ دینا، ترکو انہوں نے چھوڑ دیا، کا تجھ کو انہوں نے تجھ کو چھوڑ دیا، اور ازا کی وجہ سے ترجمہ کریں گے وہ تجھ کو چھوڑ جاتے ہیں. قائمن حال ہے، کھڑا ہونے والا ہوتے ہوئے. اردو ترجمہ آپ صرف کھڑا کریں گے، کوئی وہ اس طرح حال کے ساتھ تو نہیں ترجمہ کرنا، لفظی ترجمہ تو یہی ہے کھڑا ہونے والا ہوتے ہوئے، یعنی تجھ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں. اور اس سے معلوم ہوتا ہے نماز نہیں، کو خطبہ جمعہ کو ہی خاص اہمیت نہیں تھی دیتے تھے، چلو جی وہ کام کر لیں پھر جماعت تک تو آ ہی جائیں گے نا. ہاں جی، جیسے ہم آج کل اسی لیے جمعہ پڑھتے ہیں کہ چلو پہلی رکعت مل جائے تو ٹھیک ہے. خطبہ جمعہ کون سنے؟ جس کو خود مسئلے معلوم ہو نا، اسے مولوی کی تقریر سننا بھی بڑا گراں گزرتا ہے، سوائے اس کے کہ مولوی صاحب کو باقاعدہ پرفارمنس ان کی اچھی ہو تو پھر آدمی جاتا ہے. تو وہ حضور کو کیسے واقعات ہوئے ہوں گے مدینہ میں، کوئی تاجر آیا، کوئی تماشا ہو رہا ہے، حبشی بعض دفعہ کوئی کھیلوں وغیرہ کے تماشے کرتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ نماز کے خطبے کی اتنی اہمیت نہیں تھی، اس اہمیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، کوئی واقعہ یقیناً ہوا ہوگا جو یہ بیان ہوا ہے، اور وہ تفسیروں میں بیان ہوا ہے واقعہ. قل، آپ کہہ دیجئے، ما عند اللہ ہے، یہاں ما مبتدا ہے، موصول ہے، وہ چیز جو کہ نافیہ نہیں ہے. ما عند اللہ، اللہ کے پاس کیا ہے؟ یہاں سوالیہ بھی نہیں ہے. ما عند اللہ ہے، وہ چیز جو اللہ کے ہاں ہے. عند ظرف ہے، دال اسی طرح زبر سے پڑھا جاتا ہے. جو کچھ اللہ کے ہاں ہے، خیر سب سے اچھا ہے، یعنی ہوا خیر. ما عند اللہ ہے، اکٹھا بنا مبتدا صلہ موصول مل کے، اور اس لحاظ سے ما عند اللہ حالت رفع میں ہے، محلن مرفوع ہے، خیر خبر ہے، وہ سب سے اچھا ہے. من اللہو، سب سے اچھا نہیں، من کے ساتھ مقابلہ کر کے آگے بیان کیا ہے، وہ زیادہ اچھا ہے لہو سے. وہ من اللہو و من التجارت، دیکھیے قرآن کریم کے لفظ، ورنہ ایک بھی ہو سکتا تھا من اللہو و تجارت، دونوں پہ الگ الگ من لگا ہے، الگ الگ، اس سے بھی اچھا ہے، اس سے بھی اچھا ہے. من اللہو و من التجارت، لہو سے اور تجارت سے، یہاں اس پہ الف لام لگا ہے، اوپر نکرا آیا ہے، یعنی وہ تجارت اور وہ لہو جو باعث بنا تھا خطبہ جمعہ کو بھی چھوڑنے کا یا نماز سے دور رہنے کا، وہ جس کو تم نے انٹرسٹ لیا تھا، وہ اللہو، یعنی وہی اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اس لہو سے اور اس تجارت سے جو تمہارے لیے وہاں جانے کا سبب بنی تھی. اور ویسے لام جنس بھی ہو سکتا ہے، لام جنس بھی ہو سکتا ہے، ہر قسم کے لہو اور ہر قسم کے تجارت، لیکن پس منظر میں یہاں وہ لہو اور وہ تجارت جس کا اوپر ذکر آیا ہے، دونوں گنجائشیں موجود ہیں، کہ لام عہد سمجھے جو اوپر تجارتن اور لہون آیا، اور یا یہ میں نے کر لیں کہ ہر قسم کی تجارت اور سارے تماشوں سے یہ بہتر ہوتا ہے نماز جمعہ اور اس میں شامل ہونا. واللہ خیر الرازقین، یہاں بھی واو استناف کی ہے، کیونکہ من التجارت واللہ تو ہو ہی نہیں نہ سکتا کہ تجارت پہ عطف کر دے، تجارت اور اللہ سے نعوذ باللہ. اچھا ہے پھر تو پھر وہ اگر بغیر زبر زیر کی عبارت ہوتی تو کوئی یہ یکڑ بازی کر لیتا، لیکن یہاں قرآن کریم میں تو ہر لفظ کی زبر زیر لگی ہوئی ہے، تو واللہ میں واو عطف کی نہیں ہو سکتی، پچھلی عبارت پر اور کر کر کرنا یہ تو ہے ہی غلط. ہاں اردو میں استناف کا ترجمہ بھی اور ہی کر دیتے، لیکن الگ جملے کی حیثیت سے. واللہ اور اللہ تعالی خیر الرازقین، یا خیر افعل التفضیل مضاف ہو کے آیا، جب سب سے مقابلہ ہو، سپرلیٹو ڈگری جسے کہتے ہیں، رزق دینے والوں میں سے سب سے اچھا، یوں ترجمہ ہوگا. اور اسی لیے کیا انہوں نے ترجمہ، بہتر ہے روزی دینے والا، لفظی ترجمہ یہی ہے، روزی دینے والوں سے سب سے اچھا. اس کا مطلب ہے رازق کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، مجازی معنوں میں ماں باپ بھی رازق ہیں کوئی اس طرح سے، اس لیے بندہ رازق ہو سکتا ہے کسی کی روزی باہم پہنچاتا ہو، لیکن خیر الرازقین جتنے روزی دینے والے ہیں ان میں سے سب سے بہترین اللہ ہے، حقیقتاً تو وہی روزی دینے والا ہے. اس لیے رزق ذکر اللہ سے، رزق کی تلاش مانے نہ ہو، اگرچہ اس کا حکم بھی دیا ہے وابتغوا من فضل اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسوله واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. صدق اللہ العظیم. اذا، جب کہ، ظرف ہے، عموماً مستقبل کے ساتھ شرط کے طور پر آتا ہے. جا آقا تیرے پاس آتے ہیں، جا آ ماضی ہے، جا یجیع جیم یہ حمزہ مادہ سے، یہ فعل پہلے کئی دفعہ آ چکا ہے. اس کے ساتھ اگرچہ یہ فعل لازم ہے اور مجہول بنانا ہو تو اس پہ بے لگانا پڑتا ہے. مثلاً جا آکا جی آ مجہول تو بنتا ہے با سے، جیسے بیا بنتا ہے، مگر پھر بے لگانا پڑتا ہے. مثلاً کہیں گے جی ابے فلان فلاں کو لایا، کیونکہ جا ابے کا معنی لانا ہوتا ہے، صرف جا کا معنی تو آنا ہوتا ہے. لیکن یہ فعل ان فعلوں میں سے جن کے ساتھ ایک مفعول آ جاتا ہے. مثلاً کہنا ہو یہی جیسے یہاں آیا ہے، تیرے پاس آئے، تو پاس کے لیے عربی میں لفظ عندہ نہیں لگے گا، یوں نہیں کہیں گے جا عندہ کا، بلکہ براہ راست مفعول آتا ہے. بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ موجودہ عرب دنیا میں بعض لوگ بعض ملکوں میں اس طرح غلط استعمال کرتے ہیں جا عندی، اور جو اہل علم ہیں وہ کہتے ہیں یہ زبان کو خراب کرنے والی بات ہے، عربی میں یوں نہیں کہتے. تو قرآن کریم میں یہ اس طرح آیا ہے جا اکا، جا اہو، جا انا، اس طرح مفعول آتا ہے. جا زیدن، زید کے پاس آیا. جب تیرے آپ کے پاس آتے ہیں، عربی میں تو صیغہ واحد ہے، احتراماً ترجمہ ہم اس طرح کریں گے، جب آپ کے پاس آتے ہیں. آتے جو جمع کا صیغہ ہے وہ تو ہم کریں گے، کا کا ترجمہ آپ تو احترام کی وجہ سے ہے، جا جو واحد فعل ہے اس کا ترجمہ آتے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ آگے اس کا فاعل جمع آ رہا ہے، المنافقون. تو صاف ظاہر ہے اردو میں تو پھر فعل چونکہ بعد میں لگتا ہے، وہ فاعل کے مطابق اس کی تذکیر، تانیث، واحد، جمع وغیرہ ہوتی ہے. عورتیں آتی ہیں، مرد آتے ہیں، عورت آتی ہے، یوں اس طرح اس کو کرتے ہیں. وہ تو بات ہو گئی کہ اذا شرطیہ، اور اذا کے بعد ماضی ہمیشہ مستقبل کے معنی دیتا ہے، یہ تو کئی دفعہ بات ہو چکی ہے. یہ شرطیہ لفظ ہے، شرط ماضی پہ نہیں ہوتی. جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں، منافق کا لفظ نون فی قاف مادہ سے ہے، یہ نافق ینفق بھی آتا ہے، نافق ینفق بھی آتا ہے، مختلف مصدروں کے ساتھ اس کے مختلف معنی ہیں. ابھی ہم نے اس میں پڑھا تھا نافق ینفق نفوقن، جانور یا آدمی کا مر جانا. نافق ینفق نفقن کے معنی ایک ہوتے ہیں، خرچ کر بیٹھنا، پیسے وغیرہ. بہرحال اسی طرح سے سرنگ کو بھی نفق عربی میں کہتے ہیں، قرآن کریم میں بھی آتا ہے نفق، یعنی سرنگ جو دونوں طرف سے اس کا منہ کھلا ہو، آ جا سکتے ہو، اس کو نفق کہتے ہیں، جمع انفاق ہوتی ہے. اس میں کوئی اندر کا مفہوم ضرور ہوتا ہے. اس سے یہ ایک فعل ہے باب مفاعلہ کا، نافق ینافق نفاقا ومنافقتا. بنیادی طور پر یہ لفظ کہتے ہیں کہ ایک جنگلی چوہا ہوتا ہے جسے عربی میں یربو کہتے ہیں، اور اس کے بل ہوتے ہیں واللہ عالم، جیسے ہمارے ہاں سانڈے کے اس طرح دیکھے ہیں جنگلوں میں کسی زمانے میں، کہ بے شمار بل ہوتے ہیں اس کے جس علاقے میں ہوتے ہیں، اور پھر وہ چھپ جاتا ہے، اور جس بل میں ہوتا ہے اس کو اوپر سے کوئی بند کر دیتا ہے، مٹی نکال کے یا ڈھانپ کے، پتہ چلتا ہے اس میں تو کچھ نہیں، اور خالی بل جو ہے وہ پڑے ہوتے ہیں، وہ اوپر سے کھلے ہوتے ہیں. تو عربی میں کہتے ہیں نافق الیربو، اس کے بلوں کو بھی پھر عربی میں نافقا کہتے ہیں، نافقا او حمزہ کے ساتھ، نافقا ان، کہ وہ اپنے ان بلوں میں چلا گیا. تو اس سے پھر یہ لفظ آیا ہے نافق ینافق، اندر سے کچھ اور ہونا، باہر سے کچھ اور ہونا. دراصل وہ چوہے سے، وہاں سے لفظ لیا گیا ہے. قرآن کریم نے اس کو پھر ان معنوں میں استعمال کیا ہے کہ جو ظاہراً مسلمان ہے اندر سے کافر ہے، اسی نافق ینافق سے اسم فاعل ہے منافقن، اس کو کہا گیا ہے. اور قرآن کریم میں تو یہی مفہوم آیا ہے جہاں جہاں، یا تو ورب آیا ہے نافقو، الم تر الذین نافقو، فعل بھی آیا ہے، منافقون منافقین کا بکثرت ذکر آیا ہے، یہ صورت ہی منافقون کے بارے میں ہے. صورت کے بارے میں عموماً اس کا نام مضاف الیہ ہو کے آیا کرتا ہے، مثلاً کہتے ہیں سورت البقرہ، سورت یوسف، اس لحاظ سے اس کا نام سورت کا ہونا چاہیے سورت المنافقین. لیکن بعض حضرات سورت المنافقون کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو نام ہے، اس لیے اس میں وہ نہیں لاتے. لیکن بہتر تو یہی کہ جب ساری قرآن کی صورتوں کے اس طرح ہے, اور بعض تفسیروں میں لکھا بھی ہوتا ہے سورۃ المنافقین, ویسے الگ کہیں تو پھر سورت کا نام ہے المنافقون, فکرے میں آئے گا تو جاریہ نسب بھی ہو سکتی ہے. تو قرآن کریم نے یہ ان معنوں میں استعمال کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اندر سے پکے کافر تھے, اور ظاہراً انہوں نے اسلام کسی مصلحت سے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اختیار کر رکھا تھا. لیکن حدیث نبوی میں جو منافق کی صفت آئی ہے وہ کچھ اور طرح سے بھی ہے, اور وہ گویا کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی کے اندر کوئی نہ کوئی منافقت والی چیز ہے. جیسے شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے فرمایا, جہاں مختلف وہ گروہوں کا ذکر کیا ہے نا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن گروہوں سے واسطہ پڑا, اس میں مشرکین عرب تھے, بت پرست یہود تھے, عیسائی تھے, اور چوتھا طبقہ منافقوں کا تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ وہ ماضی کا ایک قصہ ہے اور اب کوئی نہیں. پھر انہوں نے کوئی مثالیں دی ہیں کہ یہ وہ عیسائیوں کی مثال دیکھنی ہو تو پیر خانے دیکھ لو, یہودیوں کی مثال اس طرح سے انہوں نے دی ہے کہ یہ ہمارے جو حکومتوں میں ہوتے ہیں اعلیٰ عہدیدار مادہ پرستی کے اعتبار سے, اس طرح سے وہ مثالیں دی ہیں. پھر منافقت میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ منافقت جو اندر کی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بعض دفعہ جتلایا کہ یہ شخص منافق ہے, اور وہ ایک جگہ ذکر آتا ہے کہ ایک دن آپ نے مسجد میں کھڑے ہو کے نام لے لے کے کہا کہ فلاں فلاں منافق ہے, مسجد سے نکل جائے. جب آپ نام لیتے تھے تو وہ لوگ بس چادر منہ پہ ڈالے کہ کوئی نہ دیکھے اور باہر نکلتے گئے. 20 یا 25 آدمیوں کے نام اس طرح کتابوں میں دیے ہوئے ہیں. یہ کام کہ فلاں منافق ہے, یہ اللہ کے رسول کو ہی معلوم ہو سکتا ہے. یعنی ان معنوں میں کہ کوئی آدمی کہے میں کلمہ پڑھتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں, اور پھر کہا جائے کہ نہیں تو کافر ہے اندر سے, یہ تو دل کی بات ہے, اللہ اطلاع دے دے تو دے دے. رہ گیا اب امت میں کوئی آدمی کسی کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ منافق ہے, یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ اندر سے کافر ہے. ہاں کچھ آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ جس میں یہ پائی جائیں وہ پکا منافق ہے, اس میں ہے وہ وعدہ کرے تو پھر جائے, اور لڑائی جھگڑا ہو تو گالیاں دینے پہ آ جائے, اور اس طرح کی وہ علامتیں مشہور ہیں 4 اور بعض میں 3 بیان کی گئی ہیں. وہ ایک نفاق کا حصہ ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اس لحاظ سے ہم میں سے ہر ایک آدمی کو اپنے منافق کو پکڑنا چاہیے, یعنی ان عادتوں کو ترک کرنا چاہیے جو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفاق کی علامتیں بتایا ہے. ورنہ یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ میں بتا سکتا ہوں کہ فلاں آدمی اندر سے ایسا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قدرت سے پہچانا جاتا ہے, قدرتوں سے, تو بندہ عادتوں سے پہچانا جاتا ہے. تو وہ عادتیں حضور نے بیان فرمائی کہ یہ ہیں منافقوں والی عادتیں. یہاں جن منافقین کا ذکر ہے وہ وہی تھے جو اندر سے کافر تھے اوپر سے مسلمان تھے. یہ مدینہ میں ایک گروپ اس قسم کا پیدا ہوا تھا, مکہ مکرمہ میں ایسا نہیں ہوا. قالو کہتے ہیں, یا آ کے وجہ سے ازا کے جواب میں ہے, قالو کہتے ہیں یا کہیں گے, کیوں بھی جب آپ اس کا مستقبل میں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں, جب وہ آئیں گے تو کہیں گے, جب وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں, نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں, شاہد یہ شہدو آپ پڑھ چکے ہیں, کسی موقع پر موجود ہونا یا گواہی دینا, شاہد یہ شہدو سمیع سے ہے, اور یہ تو روزانہ استعمال ہونے والا فعل ہے, اشہدو ان محمد رسول اللہ, اذان میں آپ سنتے پڑھتے ہیں, انک لرسول اللہ بے شک تو اللہ کا رسول ہے, انا اور پھر خبر پر لام مزاحلقہ, دو تاکید کی چیزیں ہیں. لام تاکید جو لام مفتوح ہوتا ہے یہ ہمیشہ تاکید کے لیے آتا ہے, چاہے اسم پر آئے چاہے فعل پر آئے. تو ہے اللہ کا رسول, بے شک تو ہے ضرور اللہ کا رسول, یوں بلکہ ان دونوں چیزوں کو ملائیں تو ترجمہ یہ بنتا ہے, نشہد ہم شہادت دیتے ہیں. انہوں نے ترجمہ کیا ہے ہم قائل ہیں, یعنی یہ کہتے ہیں, لیکن ترجمے میں کتنا خیال رکھا ہے. وجہ کیا ہے کہ نشہدو کے بعد انا آیا ہے, حالانکہ قالا کے بعد انا آتا ہے, دوسرے فعلوں کے بعد درمیان جملے میں انا آتا ہے. تو یہاں اصل میں شاہدہ بمعنی یقولون یوں ہے, اور تو چونکہ قالو بھی آ گیا تھا اور نشہدو, اس لیے پھر انہوں نے ترجمہ کیا ہم اس بات کے قائل ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے, یعنی ہم یہ کہتے ہیں, ہم یہ کہنے والے ہیں. اردو کا ترجمہ انہوں نے غالباً قائل کا ترجمہ، ورنہ تو ہونا چاہیے تھا کہ وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا رسول. گواہی دینا بھی چونکہ ایک طرح کا قول ہی ہوتا ہے. بعض دفعہ ناوی کہتے ہیں کہ کوئی ایسا فعل ہو جس میں معنی قالا والا پایا وہاں عبارت میں ہو سکتا ہو تو پھر بھی انا سے درمیان میں فقرہ شروع ہو سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک تو ضرور اللہ کا رسول ہے. واللہ یعلم. اب یہاں وقف لازم ہے، اس لیے کہ یہ جو اگلی عبارت ہے اور اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، یہ منافقوں کی عبارت نہیں ہے. وہ تو اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے، ساتھ یہ نہیں کہہ رہے کہ اور اللہ جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے. یہ فقرہ الگ ہے، اس لیے یہاں وقف لازم آیا ہے. یہ واو بالکل استیناف کی ہے، الگ جملہ شروع ہوتا ہے. اللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے. ان کا یہاں بھی ان وہ یعلم کے معنوں میں، بعض نے کہا ہے کہ عالم کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے، لیکن یہاں ان کی گواہی کے اعتبار سے اور اللہ کا گویا کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ تو اس کا رسول ہے، یہاں سینس ہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں اللہ یہ کہتا ہے، اس لیے ان درمیان میں آ گیا ہے، ورنہ انا کا ہونا چاہیے تھا. واللہ یعلم ان کا، بے شک تو لرسولہ، یقیناً اس کا رسول ہے. ہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کے لیے. پھر یہ بھی وقف ہے، یہ ایک طرح کا جملہ معترض آ گیا ہے، پیرنتھسز جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں، درمیان میں ایک عبارت بول دیتے ہیں جس کا اگلے پچھلے سے بظاہر مضمون میں تعلق نہیں ہوتا، ضمناً ایک بات آ جاتی ہے، اسے اردو والے کہتے ہیں جملہ معترض ایک طرح کا. واللہ یشہد، یہ پھر ایک الگ جملہ ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے، یہ واو بھی استیناف کی ہوگی. یہاں وقف مطلق ہے، اور وہ میم کو دونوں کے درمیان وقف تو ہے، یہ تو ترکیب نحوی کے اعتبار سے یہ تین الگ الگ فقرے ہیں، لیکن وہاں میم وقف دیا ہے، یہاں توے دیا ہے. میم دینا اس لیے ضروری ہے کہ وہاں عبارت کو ہرگز نہیں ملانا چاہیے، ورنہ بالکل معنی الٹا ہو جائے گا، کیونکہ وہ قول پھر منافقوں کا بن جائے گا، واللہ یعلم انک لرسول. یہاں الگ عبارت ہے، دو الگ الگ مضمون بیان ہوئے ہیں، اس لیے عبارت الگ ہے. یہاں ایک عجیب چیز مجھے ذہن میں آتی ہے، تلاوت سنتے ہوئے پتہ چلتا ہے، مصری قراء کے محمود الحسری رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو چکے ہیں بیچارے، تو کہ حالانکہ ان کے قرآن مجیدوں میں وقف لازم لکھا ہوتا ہے، لیکن پڑھتے وقت اکثر خیال نہیں کرتے، بالکل ملا کے پڑھ جاتے ہیں. اب یا تو کہیں وہاں کہیں رکتے ہیں، یعنی میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ وقف لازم پہ وہ وقف نہیں کرتے، وجہ اس کی اللہ بہتر جانتا ہے. حالانکہ یہ قراءت اور تجوید کے مشہور اصولوں میں سے ہے کہ میم پکا فل سٹاپ ہوتا ہے، یہاں عبارت کو الگ الگ کرنا ضروری ہوتا ہے. واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین، وہی نشہد و قالو کے معنوں میں کیونکہ آ سکتا ہے، یہاں بھی ان آیا ہے، کہ بے شک منافق لوگ، یا منافقین منصوب ہے ان کی وجہ سے. منافق کا ترجمہ اب اردو میں اور کوئی نہیں کیا جا سکتا، یہ لفظ مستعمل ہے اور منافق کا ترجمہ منافق ہی کیا جاتا، حتیٰ کہ نافق جو نافق و فعل کا ترجمہ بھی ہم کریں گے، منافقت کرنا یا منافق ہونا، وہی لفظ لگا لیتے ہیں، کرنا ہونا ساتھ لگا لیتے ہیں. یہ بے شک یہ جو منافق لوگ ہیں، لکاذبون، البتہ ضرور جھوٹے ہیں. کاذبون خبر رفع میں ہے انہ کی، اور لام اس پہ تاکید کا ہے جسے اس صورت میں لام مزالقہ کہا جاتا ہے، کہ وہ تو جھوٹے ہیں یہ کہنے میں کہ تو اللہ کا رسول ہے. دیکھیں نا، کاذبون یعنی اپنے اس اقرار میں جھوٹے ہیں، اپنی اس سٹیٹمنٹ کی اصلیت میں جھوٹے نہیں ہیں. آپ کو کہتے ہیں آپ اللہ کا رسول ہے، اللہ کے رسول ہے، یہ تو بات ہے سچی، یہ تو اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن ان کا یہ اقرار جھوٹ ہے. یہ نہیں مانا کہ جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ جھوٹی ہے، کہ وہ شہادت دیں تو آپ رسول نہیں رہتے. بات اس طرح سے سیدھی ہے کہ وہ کاذب ہے اپنے اقرار میں، نہ کہ اس بات کی صداقت کو نہیں چیلنج کیا جا رہا جو وہ کہہ رہے ہیں. گویا کہ ظاہراً اسلام قبول کرتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، لیکن اندر سے نہیں ہوتے مسلمان. اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے پکڑا. اتخذ اخذ کا باب افعال ہے، مشہور فعل ہے، اور اس پہ بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ محمود میں سے یہ واحد فعل ہے جس میں باب افتعال میں حمزہ تے میں بدلتا ہے، اور کسی محمود کا حمزہ نہیں بدلتا. ای تامارا کہتے ہیں، اور اس طرح سے وہاں یہ میں بدل جاتا ہے، ای تامارا یا تامیرو، وہاں ات تامارا نہیں کہتے، اور بھی اگر کوئی الف سے شروع ہوتا ہے حمزہ سے باب افتعال میں آئے تو وہ اے بنتا ہے اور اے کا ای پڑھا جاتا ہے. تو جیسے آتا یوتی سے ای تا ان میں ایتے کہتے ہیں, وہاں نہیں اس طرح سے اس کو بدل دیتے. خیر وہ تو باب افعال ہے, باب افتعال کی بات تھی. باب افتعال میں واو جو ہوتی ہے مثال کی وہ یقیناً تے میں بدلتی ہے مثال واوی میں, لیکن محموز میں یہ واحد مثال ہے. اسی لیے بعض نے تو اس کو یوں بھی کہا ہے کہ اصل مادہ ہی اس کا تے خیزہ رال ہے, تخذ یت خاضو, بلکہ آپ کو ڈکشنریوں میں یہ مادہ مل جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ تے خے زال مادہ ہے اور ویسے تخذہ کا بمعنی وہ اخذہ والا کرتے ہیں, تو اس لیے وہ جب تے آئے گی افتعال کی تو دو تے مل جائیں گی, اس وجہ سے اتخذہ بنے گا. تو یہ اس لیے ہے کہ ایک جگہ قرآن کریم میں 15-16 پارے میں لتخذتا اس طرح لکھا گیا ہے کہ جو اتخذہ کا حمزہ ہے وہ لکھا ہی نہیں گیا سرے سے. تو بعض کہتے ہیں کہ وہ اس کی قرات بھی اس اور طرح کی گئی ہے. بہرحال عام مشہور یہی ہے کہ اخذ یا خذو سے ہی یہ اتخذ یا تخذ بنتا ہے. اس کا معنی تو پکڑنا بنتا ہے, بعض جگہ اس کا معنی بنانا مقرر کرنا سمجھنا کے معنی میں آتا ہے, لیکن تک بنا لینا. اتخذو انہوں نے بنا لیا, انہوں نے کیا, انہوں نے رکھا ہے یا بنا رکھا ہے. رکھا ہے کا ترجمہ ماضی کا, وہ چونکہ منافقین کے اس زمانے کی حالت بیان ہو رہی ہے تو اس قصے کے پس منظر میں یہ کیا ہے بنا رکھا ہے. ایمانہم اپنی قسموں کو, ایمان جمع ہے یمین کی, یہ میم نون مادہ اور فعل بھی اس سے یمنا یمینو یا یمنا یمینو یمنو ہوگا یا سمع سے آتا ہے یا غربا سے آتا ہے, ان میں سے ایک میں سے یہ سے آنا چاہیے. لیکن قرآن کریم میں اس کا کوئی فعل نہ مزید نہ مجرد کوئی استعمال نہیں ہوا, یمین کا لفظ اور ایمان کا لفظ استعمال ہوا ہے. یمین دائیں ہاتھ کو بھی کہتے ہیں اور اس صورت میں بھی اس کی جمع ایمان ہی ہوتی ہے, جیسے ما ملکت ایمانکم میں آیا تھا. اور یمین میں نے قسم بھی ہوتا ہے اور اس کی بھی جمع ایمان ہونی آتی ہے. اب یہ موقع کے اعتبار سے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں وہ معنی ہے یا کون سا معنی ہے. یہ کوئی ایسی بات عجیب نہیں ہے, ہر زبان میں اس طرح کے لفظ ہوتے ہیں کہ ایک لفظ کے تین چار معنی ہیں, شکل ایک ہے لیکن عبارت کے کنٹیکسٹ میں زبان جاننے والا سمجھ جاتا ہے کہ کون سا لفظ مراد ہے, سننے والا پڑھنے والا سمجھ لیتا ہے. یہ کوئی زبان کا عیب نہیں ہوتا, ہر زبان میں یہ چیز ہوتی ہے. لیکن بعض دفعہ قانونی قسم کی زبان میں پھر جس کے دل میں ذرا کوئی خرابی ہو تو وہ اپنے من مانے معنی پہنانے کی بھی کوشش کرتا ہے ایسے لفظوں میں. تو ایمانہم ان کی قسمیں, یہ اتخذو کا پہلا مفعول ہے, اس لیے ایمان کی ایمان نصب میں ہے, نون کی زبر اس نصب کی علامت ہے. جنتن ڈھال بنا لیا, جیم نون نون مادہ ہے, جن یا جنو اور جن یا جنو بھی آتا ہے. جن یا جنو ڈھانپ لینا, اور بعض کہتے ہیں کہ جن یا جنو کا معنی ہے ڈھانپ جانا چھپ جانا, جیم نون نون مادہ سے. قرآن کریم میں جنہ کا لفظ آیا ہے, فلما جن علیہ اللیل, عموماً اس کے ساتھ علا کا صلہ آتا ہے. جنہو نہیں کہتے جنہ علیہ, جبکہ چھپانا کے معنی میں ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب چھپ جانا ہو تو پھر تو علا کا صلہ ساتھ نہیں آئے گا, پھر تو ورب جنہ ہی رہے گا, یہ بات الگ ہے کہ مضارع الگ ہوگا. تو جنہ علیہ اس کو اس نے چھپا لیا, تو وہاں قرآن کریم میں ایک جگہ یہ لفظ فعل آیا ہے جن علیہ اللیل, جب رات نے اس کو چھپا لیا اس پر چھا گئی. کہیں پہلے یہ بیان ہوا ہے غالباً یہ ورب اگر آیا ہے مجنون وغیرہ میں, تو صرفی صرف والے بھی نہیں لغت والے لوگ جو بعض فعلوں کی خصوصیات بیان کرتے ہیں یا مادوں کی, اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جیم نون نون مادہ سے جتنے لفظ بنتے ہیں ان میں چھپنے کا مفہوم ہوتا ہے. ان میں مثلاً جنین, قرآن کریم میں تو جنین نہیں استعمال ہوا, ماں کے پیٹ میں انسان ہو یا حیوان جو بچہ ہوتا ہے ابھی پیدا نہیں ہوا وہ جنین کہلاتا ہے. بلکہ عربی زبان میں جنین جو قبر میں مدفون ہے اس کو بھی جنین کہتے ہیں, کیونکہ جنین فعیل کا وزن ہے اور فعیل کا وزن بمعنی مفعول استعمال ہوتا ہے. اچھا, مجنون پاگل کو کہتے ہیں. اس فعل کو اگر مجہول استعمال کیا جائے, جننا یو جنو, تو اس کے معنی ہوتے ہیں وہ پاگل ہو گیا. جنر رجل مثلاً کے آدمی پاگل ہو گیا, اس جنہ سے پھر وہ لفظ مفعول اس میں مفعول بنا ہے، مجنون جو پاگل ہو گیا، جس طرح سے آپ نے سرہ سے پڑھا ہے سرہ خوش ہوا، مجہول ہی فعل بعض استعمال ہوتے ہیں، یہ فعل بھی پاگل ہونے کے معنی میں مجہول استعمال ہوتا ہے، جنہ کا معنی پاگل ہو گیا، اس لیے جانن فائل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بس مجنون ان میں نے جو پاگل ہو گیا، تو ان میں سے اور لفظ بھی بعض ہے، جنت ان اس باغ کو کہتے ہیں جو بہت گھنا ہو، ڈھانپ لے زمین کو، دھوپ بھی نیچے نہ آئے اس کے درختوں کی وجہ سے، ان میں سے ایک یہ لفظ ہے جنتن، اس کے معنی ہوتے ہیں ڈھال، پرانے زمانے میں ایک ہتھیار ہوتا تھا جو ایک ہاتھ میں رکھتے تھے، ایک میں تلوار ہوتی تھی، وہ کسی سخت کھال کا، گینڈے وغیرہ کی کھال کا یا کچھ، جیسے آج کل بلٹ پروف شیشے تک بنا لی ہے، اس زمانے کے لحاظ سے تلوار نیزے کوئی روکنا ہوتا تھا تو وہ ایک گول سا ہتھیار ہوتا تھا، پیچھے سے وہ ہاتھ میں پکڑا جا سکتا تھا، اور گویا کہ جہاں دشمن حملہ کرے یا کوئی تو تیر کو یا کچھ وہ اپنے آپ کو بچا لیتے تھے، اس سے روکتے تھے، اس کو کہتے تھے ڈھال، اردو میں یہی لفظ ہے، ساری دنیا میں یہ ہتھیار ہوتا تھا تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ ہر جگہ ہے، جنتن ڈھال بنا لیا، یعنی اپنے پروٹیکشن کا ذریعہ بنا رکھا ہے قسموں کو، دونوں مفعول ہیں، جو ایمانہم پہلا مفعول جنتن، دوسرا مفعول، کیونکہ اتخذ کے دو مفعول آتے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، یعنی قسموں کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ثابت رہے اور ہماری منافقت ظاہر نہ ہو، فصدوا عن سبیل اللہ، یہ فعل جو آیا ہے صد یصد سواد دال دال، آتا تو باب ایک سی ہے نصرا سے، لیکن اس کے معنی دو ہوتے ہیں، لازم بھی ہوتا ہے استعمال اور متعدی بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں کہتے ہیں صد عن قضا و قضا، وہ فلاں چیز سے رک گیا، خود رک گیا، آگے نہ بڑھا اس کی طرف، اور صد ہو ان ہو، اس نے اس کو روک دیا فلاں سے، گویا کہ صدا کے معنی رک جانا بھی ہے اور روک دینا بھی ہے، دونوں صورتوں میں اس کے ساتھ ان کا صلہ تو ضرور آتا ہے، اب یہاں جو آیا ہے فصدوا عن سبیل اللہ، یہاں کسی مفعول کا ذکر نہیں ہے، یعنی فصد الناس مثلا کہتے کہ لوگوں کو انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، ترجمہ تو یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن شاید یہ لازم کے طور پر آیا ہے کہ وہ رک گئے اللہ کے راستے سے آگے نہ بڑھے، یہاں انہوں نے تو روکتے ہیں ہی کیا ہے، روکتے ہیں کیا ہے تو پھر ایک مفعول معذوف مان لیں گے، لوگوں کو بھی روکتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف آنے سے روکنے کے لیے ہی تو وہ منافقت برتتے ہیں، تو اس طرح سے ان اور اس کا مجرور معذوف سمجھ لیا گیا ہے، ورنہ معنی دونوں ہیں، عربی زبان میں دونوں معنی ہیں، رک جانا روک دینا، روک دینا ہو تو مفعول کا ذکر ہونا چاہیے، یا پھر عبارت سے اندازہ لگائیں گے، فصدو انہوں نے روک دیا، رک گئے، روک دیا یہاں کنٹیکسٹ سے کہ منافق اصل میں خود نہیں رکتا، دراصل وہ دوسروں کو روکنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور ان کے مختلف ہتھکنڈے قرآن میں اس طرح سے بیان کیے ہیں کہ سازشیں کرتے تھے، سورت آل عمران میں آیا ہے کہ صبح کو اپنے اسلام کا اعلان کر دو، شام کو کہو یار ہمیں تو اس مذہب میں کوئی خوبی نہیں نظر آتی، ہم تو پھر اپنے باپ دادا کے مذہب پہ ہی جاتے ہیں، سورت آل عمران میں اس کا ذکر آیا ہے، تو اس لیے ان کا جو کردار تھا وہ روکنے کا تھا زیادہ، صرف اپنی منافقت نہیں تھی بلکہ لوگوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باز رکھنے کے لیے یہ سارا حربہ تھا، اس لیے وہ ترجمہ مفہوم کے اعتبار سے ٹھیک ہے کہ انہوں نے روکا لوگوں کو، ان سبیل اللہ ہے اللہ کے راستے سے، سبیل اللہ پڑھ چکے ہیں، یعنی دین اسلام یہاں مراد ہے اللہ کی طرف آنے سے، انہم سا اما کانو یعملون، انہم بے شک وہ، یہ تو بنا انہ اور اس کا اسم، اب خبر ایک جملہ ہے، سا اما کانو یعملون، ایک لفظ نہیں آیا یہاں انہ کے خبر کے طور پر بلکہ ایک جملہ آیا ہے، جملے ہمیشہ مبتدا بھی بنتے ہیں، خبر بھی بنتے ہیں، مضاف مضاف الیہ بھی، مضاف الیہ اکثر ہو جاتے ہیں اور بھی کام کرتے ہیں جملہ کا جملہ، یعنی بجائے ایک آدھ لفظ ہونے کے، جملے کو عموماً نحوی کہتے ہیں کہ جہاں جملہ کوئی ایسی چیز بن رہا ہو جملے کو نکرہ سمجھا جاتا ہے، جملے میں تو واحد معرفہ نکرہ کی ظاہراً تو کوئی نہیں ہوتی علامت، لیکن نحویوں کا یہ کہنا ہے کہ جملہ جہاں مثلا یہاں خبر بن رہا ہے تو وہ کہیں گے کہ یہ گویا کہ نکرہ ہے، جملہ نکرے کے حکم میں ہوتا ہے، ساء سین واو حمزہ، ساء یسوء، اس کے معنی برا ہونا بھی ہوتا ہے، برا لگنا بھی ہوتا ہے. مثلا ساءنی فلان، فلان مجھے بہت برا لگا، اور برا ہونا ساء رجل، وہ آدمی بہت برا ہوا. اس طرح سے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، سین واو حمزہ. سوء برائی، سیئن اسی سے لفظ بنا ہے، سیئن کے وزن، وہ فعلن کے وزن پہ، سیئن برا، جس سے مؤنث سیئۃن برائی، یہ لفظ آپ پڑھ چکے ہیں. ساء برا ہوا، ما وہ چیز بری ہوئی جو کہ، ساء کا فاعل ہے ما، یا رفع میں ہے. کانو وہ کرتے تھے، وہ تھے، یعملونا کرتے ہیں. دیکھیے اب یہ کانو یعملونا کا ترجمہ یا تو کریں ماضی استمراری میں، کیونکہ اسی طرح ماضی استمراری بنتی ہے، کرتے تھے، کیا کرتے تھے، اور یا کانو کا معنی کریں ہیں، ہیں تھے، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. اور یا ملونا کو خود کانو کی خبر مانے، یعنی کانو عاملین کے معنی میں، تو پھر ترجمہ اس طرح سے بھی ہو جائے گا، مفہوم میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ ہیں کرتے ہوئے یا کرنے والے، اس لیے ماضی استمراری کی طرح ہی دونوں صورتوں میں. اردو میں تو ترجمہ ہوگا کیا کرتے تھے، وہ جو وہ کیا کرتے تھے. اور ما جو موصولہ ہے جملے کا، اس کا فائل بن رہا ہے، چاہے تو اس کو مصدریہ مان لے اور پھر کہیں ساء اعمالہم، ان کے یساءت اعمالہم، برے ہوئے ان کے عمل، مصدر لگا سکتے ہیں. یہ ساء فعل ضم کے معنوں میں آیا ہے، کتنے برے تھے، جیسے بے سا کہیں، انہی معنوں میں فعل آتا ہے. صرف یہ کہ وہاں اس کا اسم کہلاتا ہے، یہاں ساء کا تو فائل کہلائے گا، کیونکہ فعل ہے ساء یسوء. بے سمے آتا، بے سما کانو یعملون، تو پھر وہ کہتے ہیں یہ اس کا اسم ہے، یہ اس کی خبر ہے. ایک ٹیکنیکل سا فرق ہے، مفہوم ایک ہی ہوتا ہے برا بھلا کہنے کا. حسنا لگا دے، وہ نعم کے معنی میں آتا ہے، حسنت مستقر و مقامہ، اور ساعت مستقر و مقامہ، یہ دونوں لفظ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. تو بے شک وہ برا ہوا، وہ جو وہ کرتے ہیں، یہ بنا لفظی ترجمہ، بے شک وہ جو ہیں، سا ما کانو یعملون، برا ہے وہ جو وہ کرتے ہیں. یہ اس طرح کا فکرہ ہے اصل میں، جیسے آپ نے پڑھا ہے زید ابوہ مثلا صالح، زید کا باپ نیک ہے، بجائے یوں کہنے کے کہ ابو زید صالح، ایک طریقہ ادبی ہے بات کرنے کا، زید ابوہ صالح. تو اس طرح سے یہاں انہم سا ما کانو یعملون، وہ لوگ جو ہیں بہت برا ہے وہ جو وہ کرتے ہیں، بامحاورہ ترجمہ ہوگا، ان کے کام بہت برے ہیں. انہوں نے یہ کیا، یہ لوگ برے کام ہیں، یہ لوگ برے کام ہیں جو کر رہے ہیں. لوگ تو برے کام نہیں نہ ہوتے، وہ محاورہ اس طرح، یعنی یہ لوگ برے کام کر رہے ہیں، برے ہیں وہ کام جو یہ کر رہے ہیں، اسی کو انہوں نے یوں کر لیا، یہ لوگ برے کام ہیں جو کر رہے ہیں. اصل میں یہ لوگ انہوں نے الگ لیا ہے، مبتدا انہم کا ترجمہ یہ لوگ بنے گا، ضمیر کا ترجمہ لوگ سے کر لیا وہ، اور سا ما کانو یعملون برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں، اس طرح سے کیا ترجمہ. ذالکا، یہ بات، اردو میں یہ سے کر سکتے ہیں ترجمہ، عربی میں تو وہ کا معنی اس کا ہوتا ہے، اس میں اشارہ بعید مذکر کے لیے ہے، یعنی وہ بات جو ابھی کہی گئی ہے ایک لحاظ سے اس کی طرف اشارہ ہے، مندرجہ بالا جیسے آپ کہہ لیتے ہیں، مذکورہ بالا بات، تو اس کے لیے اشارہ وہی ہونا چاہیے. بے انہم، اس وجہ سے کہ، بے سببیہ ہے یہ، اس وجہ سے ہے کہ، انہم کے، بے شک وہ، یہ بے انا لے انا اکٹھا ہی استعمال ہو جاتا ہے، بے کے ساتھ پھر انا نہیں استعمال ہوتا. بے انہم کہ وہ لوگ، آمنو ایمان لائے، انہم، انا اور اس کا اسم اور آمنو خبر ہے، جملہ فعلیہ جس میں فاعل موجود ہے. یہ بات اس لیے ہوئی ہے، کون سی بات، یہ جو ان کے کیفیت بیان ہو رہی ہے، آمنو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر وہ کافر ہو گئے، ایمان بھی لائے پھر کافر ہو گئے. اب ہو سکتا ہے کہ پہلے ایمان ہی پکا نہ لائے ہو اور اوپر اوپر سے کلمہ پڑھا، اور یہ بھی ہے کہ مدینہ میں یہ تھا کہ دیکھا دیکھی مسلمان ہو گئے پھر بعد میں، لیکن وہ جو پکی بات ایمان کی تھی وہ نہ رہی، جس کو قرآن میں دوسری جگہ پڑھایا ہے کہ آمنوا ثم لم یرتابوا، ایمان لائے مومن، پھر ان کو کبھی شک پڑا ہی نہیں کہ یہ بات کیا ہے، تو وہ بعد میں شک پڑا وہ بھی کافر ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ ایمان تھا لیکن پھر ڈاواڈول ہو گیا یا انکار کر دیا گیا. فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، پس مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر. تو بے عین مادہ تبع یتبع تبعاً، اس کے معنی ہوتے ہیں ٹھپا لگانا، مہر لگانا. یہ تباعت بہ میں نے چھپائی، یہ اسی سے نکلا ہے لفظ، کیونکہ وہ بھی ایک طرح کے وہ ٹھپا ہی لگتا ہے. اور اس طرح سے تابع البرید ڈاک کے ٹکٹ کو کہتے ہیں، کیونکہ اس پہ سٹامپ لگتی ہے. ختم یختم، مہر لگا دینا، وہ سیل کرنا کے معنوں میں آتا ہے. یہ فرق ہے ان میں. ختم تبع، گویا کہ یوں کہیں کہ ختم کے معنی تو سیل کر دینا ہے، اور تبع میں سیل کا معنی بھی آتا ہے، اور ویسے اوپر ٹھپا یا کوئی مہر لگا دینا کسی بات کی علامت کے طور پر، جس طرح سے ڈاک کا سٹامپ لگتا ہے. تو اسی لیے خاتم البرید نہیں کہتے عربی میں، وہ جو لگتی ہے مہر ڈاکے ڈاکخانے کی ٹکٹ جو ہوتی ہے، اس کو تابع البرید کہا جاتا ہے. فتوبیا مجہول ہے، تباعت کر دی گئی، چھاپ لگا دی گئی ان پر، بلکہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر. ان کے دلوں پر مہر لگ گئی یا چھاپ لگ گئی کفر کی، یوں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ چھاپ ایک علامت ہوتی ہے کسی بات کی، تو ان کے دلوں پر کفر کی ایک علامت بنا دی گئی، چھاپ لگ گئی. اسی کو انہوں نے ترجمہ مہر لگ گئی بھی کیا. مہر بھی کہتے ہیں، ڈاکخانے کی مہر بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، ڈاکخانے والوں نے مہر لگائی ہے. وہ نہیں فرق کرتے ختم اور تبا میں، ہم اردو میں. تو قلوبہم آپ پڑھ چکے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. وہ مہر لگانا سے کیا مراد ہے، وہ تو ویسے تو تفسیر میں آئے گا، لیکن یہ کہ وہ اس حالت کو پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ انکریجبل ہو جاتے ہیں. آدمی کی ایک سٹیج ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ اب یہ قطعاً ٹھیک نہیں ہوگا. جب وہ اس حالت پہ پہنچتا ہے تو اگر کوئی کہے کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہوگا، تو اس آدمی نے اس کو مجبور نہیں کیا کہ ٹھیک نہ ہو، اس کی حالت یہ ہے. تو وہ حالت ہوتی ہے ایک ضد کی. فہم لا یفقہون، پس پھر یہ نتیجہ یہ ہے کہ اب وہ سمجھتے ہی نہیں. فاقہ یفقہ ہو کے معنی ہیں اچھی طرح بات کو سمجھنا، انڈرسٹینڈ کے معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے، ٹو انڈرسٹینڈ کے معنوں میں، بلکہ گراسپنگ جیسے عربی انگریزی میں کہیں. اسی لیے فقہ کا لفظ اسی سے نکلا ہے، بات کی تا تک پہنچ جانا، اچھی طرح سے سمجھ لینا. ویسے عقل یا عقلوں کا معنی بھی سمجھنا ہی ہوتا ہے، لیکن فقہ یا فقہ اس سے ذرا زیادہ اونچا لفظ ہے، انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے، گہری سمجھ اور اس کی بات کو پہنچنا. انہم فہم لا یفقہون، سو وہ اب کچھ نہیں سمجھتے. اب کا ترجمہ محاورے کے اعتبار سے، یہاں کوئی لفظ نہیں ہے الآنہ کی قسم کا ترجمے میں، یہ چیز آپ سوچا کریں. اور اسی لیے آپ کو کہا ہے کہ کتاب میں سے دیکھا کریں، ساتھ کتاب رکھا کریں، کم از کم ایک ترجمہ تو ہمارے سامنے ہے، اس پہ تو ہم بحث کر سکتے ہیں نا، کہ اس میں جو لفظ آئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے. تو اب صرف ان کی حالت بیان کرنے کے اعتبار سے ہے کہ مہر لگ گئی ہے، اب وہ کچھ نہیں سمجھتے. سو وہ، سو تو فا کا ترجمہ ہے، اب کچھ نہیں سمجھتے. کچھ نہیں کا ترجمہ بھی ایک لحاظ سے دیکھیں محاورے کے لیے ہے. یوں نہیں کہا لا یفقہون شیئن، کچھ کے لیے عربی میں لفظ کوئی نہیں ہے، لیکن عبارت کا کنٹیکسٹ میں یہ بات آتی ہے کہ اب اور کچھ کا اضافہ ہو مفہوم کو واضح کرنے کے لیے، ورنہ اصل عبارت میں یہ لفظ نہیں ہے. ان چیزوں کو نوٹ کیا کریں، آپ کو کہیں خدا توفیق دے باقی ترجمہ پڑھے یا کچھ، تو پھر ترجموں میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو انہوں نے اضافہ کیا، اب یہ اضافے بدنیتی سے بھی ہو سکتے ہیں، غلطی سے بھی ہو سکتے ہیں، محاورے کی خاطر بھی کیے جا سکتے ہیں، کوئی بدنیتی نہیں ہوتی. مفہوم کو واضح کرنے کے لیے، اردو میں سمجھانے کے لیے، انگریزی میں بعض دفعہ ایڈ کرنا پڑتا ہے. بعض مترجم پھر یہ کرتے ہیں کہ وہ جو زائد اضافہ کرنا پڑا ہے اس کو پیرنتھسز میں لکھ دیتے ہیں، یعنی بریکٹ کے اندر، خطوط وعدانی کے اندر لکھ دیتے ہیں. مولانا اشرف علی صاحب کے ترجمے میں یہ بات عام ہے، مولوی نذیر احمد صاحب کے ترجمے میں بھی ہے، لیکن وہ تو فکرے کے فکرے ہی بریکٹ میں آ جاتے ہیں ان کے ترجمہ، بہت زیادہ اس طرح محاورہ کی خاطر ان کو کرنا پڑا. تو بعض نہیں کرتے کہ چلیے سمجھ جائیں گے، لیکن جو آدمی قرآن کو اس کی اصل زبان سے سمجھنا چاہتا ہے، اسے تو پتہ تو کہ اصل مفہوم عبارت تو ہے یہ. فہم عبارت ہونا چاہیے، پھر لفظ تو چار طرح سے بن سکتے ہیں اس کے۔ تو اس میں جو اب اور کچھ آیا ہے یہ محاورے کی خاطر ہے، پچھلا سیاق عبارت اس کی تائید کرتا ہے کہ اب مور لگ گئی، اب مور کے بعد وہ سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہے، اس ضد کے اس درجے پہ جا پہنچے۔ ایک واقعہ بات ہوتی ہے کہ وہ حضرت شعیب کی قوم کا ایک جگہ واقعہ آتا ہے، قالو ما نفقہ کثیر مما تقول، کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی تیری باتوں کی۔ سمجھ کے یہ میں نے تو نہیں تھا کہ وہ زبان کوئی پشتو بول رہے تھے اور ان کی اور تھی، وہ سمجھنا ہوتا ہے سمجھنا چاہتے ہی نہیں، ایسی ضد ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے آج کل سیاستدان ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی سندھی میں بول رہا ہے، کوئی پشتو میں بول رہا ہے، ایک کو دوسرے کی سمجھ ہی نہیں آتی شاید۔ تو وہ سمجھنا، نان سمجھنا کا معنی سمجھنے کا ارادہ ہی نہ ہونا، صلاحیت ہی نہیں ہوتی رہتی آدمی میں۔ واقعی مخالف کی بات ہم سننے کو تیار نہیں ہوتے، گویا کہ ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہی کیا کہہ رہا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اور جب تو ان کو دیکھے گا، پھر اذا آیا ہے، رأیت رعا یرا آپ نے پڑھا ہے، اور ہمیں پتا ہے اس فعل کی پھر بھی گردانیں آپ کو نہیں آئیں گی، چاہے وہ تو خیر عربی کے پیریڈ میں بات کریں گے۔ رأیت تو نے دیکھا، ہم رأیت میں تو کوئی دقت نہیں ہے، رأیت ہے جو کہ رأیت بنا، یہ تو غرب تھا بلکہ فتح یافتہ اسے آتا ہے، تو رأیت تو نے دیکھا، ہم اس کا مفعول ہے۔ اذا رأیت ہم، جب تو نے ان کو دیکھا، اور اذا کی وجہ سے ترجمہ کریں گے، جب تو ان کو دیکھتا ہے یا دیکھے گا، تعجبو کا اجسامہم، تجھ کو حیرانی میں ڈالیں گے، عجبا یعجبو، حیرانی میں ڈالنا، عجبنی، آگے پھر فائل آتا ہے، زیدن، زید نے مجھ کو حیرانی میں ڈالا، تعجب میں ڈالا، تعجب خود اسی سے باب تفاعل کا مصدر ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، تعجب میں ڈالنا، حیرانی میں ڈالنا۔ پھر بعض دفعہ پسند کرنا کے معنوں میں بھی، یعنی اس میں کوئی ایسی بات ہے جس نے مجھ کو اٹریکٹ کیا ہے، ان معنوں میں آتا ہے، عجبہ فلان، اس نے اس کو اٹریکٹ کیا، اس کو تعجب میں ڈالا، اس کے دماغ پہ خاص اثر کیا۔ تو عجبو کا بری بات کے لیے بھی آتا ہے، یہ قرآن کریم میں آتا ہے کہیں کہیں کہ ان کا کافروں کا گھومنا پھرنا آپ کو تعجب میں ڈالے، یعنی وہ پسند نہ آئے کہ معنوں میں بھی آتا ہے، اور حیران ہونا بھی کہ یہ کیوں، ان کو کیوں خدا نہیں پکڑ رہا، کیا وجہ ہے آخر۔ یہ ان معنوں میں بھی تعجب کے معنوں میں استعمال ہو گیا ہے۔ تو تعجبو کا، تجھ کو تعجب میں ڈالیں گے، یہاں انہوں نے کیا، اچھے لگیں گے، کیونکہ یہ اس کا ایک معنی ہے، عجبنی زید، مجھے زید بہت اچھا لگا، یعنی اتنا اچھا لگا کہ میرے مجھے تعجب ہوا کہ یہ کیا شے ہے۔ ان معنوں میں اچھا لگنا کی سینس بھی اس میں ہوتی ہے، اور اس کا مجہول بھی بن جاتا ہے، اعجبا بے زید، پھر وہ بے لگتا ہے، کیونکہ اصل تو معنی ہے حیران کرنا۔ تو تعجبو کا، تجھ کو حیرانی میں ڈالے گا، تجھ کو تعجب میں ڈالے گا، اجسامہم ان کے جسم، جسم کی جمع ہے اجسام، یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔